تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. تو ہمارا اصل مضمون چل رہا تھا, کچھ نہ کچھ وقت تمہید میں لگانا پڑتا ہے سلسلہ مضمون کو جوڑنے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا بات شروع تو ہوئی تھی, خیر وہ لمبی بات ہو جائے گی, لیکن جہاں سے سلسلہ مضمون کا جوڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آیا مبارکہ قرآن مجید میں تین مرتبہ آئی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین. اب اس کا ایک مفہوم ہے دین کا علمی غلبہ, دلیل اور قرآن کے میدان میں غلبہ. ایک ہے دین کا بالفعل غلبہ, نظام زندگی کی حیثیت سے, نظام حکومت کی حیثیت سے دین کے قانون کا, شریعت اسلامی کا رائج ہو جانا, جاری ہو جانا, نافذ ہو جانا, یا یوں کہیے کہ سادہ الفاظ میں اللہ کی حکومت کا قائم ہو جانا. تو یہ دو غلبے ہیں. پہلے غلبے کے بارے میں ہمارے اکثر مفسرین, ہمارے علماء کرام اس پر زیادہ زور دیتے رہے ہیں اور دوسرے غلبے پر اتنی توجہ نہیں ہے. اس کے کچھ اسباب کے بھی میں بیان کر چکا ہوں, اس وقت میں اس کا اعادہ نہیں کروں گا. لیکن میں نے یہ عرض کیا کہ یہ علمی غلبہ یہ تو در حقیقت لازم ہے عملی غلبے کے لیے, اس لیے کہ جب تک دین نظریاتی سطح پر فتح نہ کرے گا دوسرے نظریات کو, غالب نہ آئے گا دوسرے فلسفوں پر, اس وقت تک دل فیض اس کے غلبے کا کوئی امکان نہیں. اور یہی دین کے علمی غلبے کا معاملہ ہے جس کے لیے سورہ فرقان میں الفاظ آئے وجاہدہم بہی جہاداً کبیرا. اس قرآن کے ذریعے سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عظیم جہاد کیجئے, ان لوگوں سے جہاد کیجئے قرآن کے ذریعے. تو قرآن کے ذریعے جو بچے میں جہاد ہوا وہ شرک کے خلاف, الحاد کے خلاف, مادہ پرستی کے خلاف, قیامت کا انکار جو تھا اس کے خلاف, جتنی بھی چیزیں دین کے خلاف تھی نظریاتی سطح پر, عقائد کی سطح پر, فلسفے کی سطح پر, ان سب کا ابطال کیا قرآن مجید نے اور دین کو بالفعل غلبہ حاصل ہوا علم کے میدان میں, برہان کے میدان میں, دلیل کے میدان میں. کسی سے پھر بات آگے چلی کہ پھر جو ہے وہ جہاد جس سیف اور قتال کی کبیر اللہ کے مراحل کی عزت کے بعد آئے اور دین بالفعل غالب ہوا. اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عرض مبارک ہے اور پھر خلافت راستہ کا زمانہ, یہ تو ایک وحدت ہے, ان میں نوعیت ایک ہی ہے, بلکہ یوں کہیں کہ ہم ناقابل تقسیم وحدت ہیں. لیکن جیسے ہی معاملہ آگے بڑھا تو ایک پہ آپ سے گفتگو ہو رہی تھی ٹیلی فون پر, انہوں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ تم نے جو دو الفاظ استعمال کیے تھے کہ ایک ایرانی نیشنلزم کا مقابلہ اور ایک ایرانی ریشنلزم, ایرانی اقلیت, تو سب سے پہلے جو اسلام کو دو علمی چیلنج ملے یہ تھے کہ ایک تو یہ کہ اب ایک وسیع مملکت, ایک پورا نظام حکومت, اس کے لیے قانون مدون شکل میں ہونا چاہیے, جبکہ ابھی تک وہ مدون شکل میں قانون جو ہے موجود نہیں تھا. اور جب تک معاملہ جزیرہ نما عرب کی حد تک رہا تو مسائل بھی اس کے پیچیدہ نہیں تھے, تمدن کے اعتبار سے عرب میں بسنے والے کچھ بہت آگے نہیں تھے. ارتقا جس کو ہم کہتے ہیں تمدنی ارتقا, اس کی کسی بلند منزل پر نہیں تھے. آبادی بہت کم تھی, بہت ہی سادہ زندگی تھی. زندگی کی پیچیدگیاں اور قانون کی باریکیاں جو ہیں ان کی ابھی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی. لیکن جیسے ہی اس وسیع مملکت وجود میں آئی تو قانون کی ضرورت پیش آئی. اس چیلنج کو قبول کیا اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا ہمارے محدثین کرام نے, فقہاء عظام نے, اور ان میں جیسا کہ میں اکثر چکا ہوں آج تیسری مرتبہ دہرا رہا ہوں کہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, کہ انہوں نے صرف انفرادی سطح پر اس کوشش کو نہیں رکھا بلکہ اس کو ایک انسٹیٹیوشن کی شکل دی. حضرت امام اعظم اور آپ کے جو تلامزہ ہیں انہوں نے گویا کہ ایک مجلس علمی قائم کر لی تھی جس میں بحث ہوتی تھی, گفتگو ہوتی تھی, تبادلہ خیالات ہوتا تھا. اور اس میں ایک بات کا اضافہ کر لیجیے کہ ہمارے ان محدثین اور فقہا نے اس چیز کو بالکل پسند نہیں کیا کہ ان کی منفرد رائے کو قانون کے ذریعے سے نافذ کر دیا جائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا دباؤ رہا کہ آپ یہ عہدہ قبول کر لیں تو آپ کی جو کتاب ہے موطا امام مالک مشہور, ہم اسے ملکی قانون کا درجہ دے دیں گے. انہوں نے اس سے انکار کیا. امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر شدید دباؤ رہا کہ قاضی القضات کا جو منصب ہے وہ آپ قبول کریں اور یہاں ساری جو ہے فقہ آپ کی نافذ کر دی جائے گی. انہوں نے بھی اس سے حبا کیا, اس کو تکلیف نہیں کی. حالانکہ اس کی بنا پر شدید ترین قسم کے مسائل جو انہیں جیلنے پر جیل میں جانا پڑا. لیکن اصل میں وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی ایک فرد کے نظریات کو بالجبر نہ چھوٹا جائے بلکہ ایک علمی فضا برقرار رہے. یہ ہمارا سارا تورات علمی, اس کو آج جدید اصطلاح میں عربی میں کہا جاتا ہے, یہ ہمارا علمی ورثہ ہے. اگر امام مالک کے اجتہادات ہیں تو وہ بھی بہرحال دین کے دائرے میں. اسی طریقے سے اگر کوئی اور امام ہے اور وہ امام نفعی ہے اگر کوفے میں, ان سے اجتہادات ہیں تو وہ بھی دین کے دائرے میں. اب اگر ایک شخص کی رائے کو ٹوٹ دیا جائے گا تو اس میں جو علمی فضا, اس میں جو ارتقا ہونا چاہیے وہ رک جائے گا اور ایک قبر کی فضا پیدا ہو جائے گا. تو یہ بہت ہی ایک گہری حقیقت ہے جس کو بعد میں ہم نے نظر انداز کیا ہے اور جب کی تحقیق جو ہے وہ اپنے یہاں پیدا کی ہے. ورنہ یہ کہ ہمارا جو یہ اولین سنہری دور ہے اس میں میں دو عظیم ترین ہمارے جو فقہا ہیں ان کا وقف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آج تو کوئی شخص جو ہے بہت پسند کرے گا کہ اس کو کہا جائے کہ تم آ جاؤ تمہاری ہم فقہ یہاں نافذ کر دیتے ہیں, لیکن اس وقت کا طرز عمل یہ تھا کہ نہیں, ہمارے رائے ہیں, سوچ رہے ہیں, غور کر رہے ہیں. جسے انگریزی میں کہتے ہیں فارمیٹو اسٹیج, ابھی ایک چیز وجود میں آ رہی ہے, ابھی زیر تشکیل. اس فارمیٹو اسٹیج میں اگر کسی چیز کو جبرن نافذ کر دیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ علم کا ارتقا ہوگا. بارہ ایک بات تو یہ تھی. دوسرا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایرانی منطق اور ایران کا فلسفہ, اس سے جب سابقہ پیش آیا ہے اور یہ پیش آ گیا ہے تابعین کے دور میں, چنانچہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں اس پر اونچی شخصیت ہے. ان کا زمانہ ہے وہی کہ جو حجاج ابن یوسف کا ہے, یہ بنو امیہ کا دور حکومت ہے, تابعین کا زمانہ ہے. اس دور میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عظیم شخصیت ہے. ان کے شاگردوں میں ایک شخص تھا واقف بن عطا. یہ شخص جو ہے اس پر ریشنلزم کا ایسا دباؤ ہوا اور اقلیت کا ایسا حملہ ہوا کہ اس نے اب کیسے شروع کر دی تقدیر کے بارے میں, جبر و قدر کے بارے میں. تو ایک موقع پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں یہ شخص تھا, تو وہاں اس نے کچھ ایسی جب بحث ایسا کیے اور بات درست ہو گئی اس لیے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. تو حضرت حسن بصری نے یہ فرمایا کہ اے شہزادہ, اب وہ ہم سے جدا ہو گیا, اس کا اب رخ علیحدہ ہو گیا. یہاں سے وہ لفظ نکلا ہے ہمارے ہاں موت دینا, علیحدہ ہو جانے والے لوگ. یعنی جو دین سادہ دین بالخصوص عقائد کے معاملے میں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا اور جو صحابہ کرام اس کو سینے سے لگائے گئے, اب اس میں یہ منطقی موشگافیاں شروع کرنے کا جو عمل ہے اسی کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اعتزال سے تعبیر فرمائے. ان معاملات کے اندر منطقی موشگافیوں کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جو بھی جو چیز جیسے بتا دی گئی ہے. اعتقادی امور اکثر و بیشتر وہ ہے
کہ جن کا ہماری عقل احاطہ نہیں کر سکتی. ذات باری تعالیٰ کا کہاں احاطہ کر سکتا ہے انسان؟ ابھی جو بات ہو رہی تھی اس کی ذات کا تو کچھ تصور تک ممکن نہیں. جہاں کوئی تصور کریں گے شرک ہو جائے گا. اس لیے کہ تمہارے تصور میں اللہ تعالیٰ کی نامحدود ذات آ نہیں سکتی. جو تمہارے ذہن میں ہجولہ بنا ہے وہ اللہ نہیں ہے, کوئی اور شے ہے. تم نے اسے اللہ قرار دیا, تم نے شرک کیا. معلوم یہ ہوا کہ ان معاملات میں عقل کو اپنی محدودیت جو ہے اس کا اعتراف کرنا چاہیے. آخرت کے حالات کو انسان کہاں سمجھ سکتا ہے؟ جہاں ایسی موٹی موٹی باتیں بتا دی گئی ہیں, بس اس کو ماننا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا استواء علی العرش, اللہ عرش پر کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ آیا جیسے کوئی بادشاہ جو ہے وہ بیٹھتا ہے کسی تخت کے اوپر؟ یا یہ بالکل ایک استعارہ ہے. ابھی وہ استعارے ہیں جن پر لوگ چلے گئے. لیکن صحیح بات یہی ہے کہ جب قرآن میں آیا ہے وہ تخت حکومت پر متمکن ہو گیا, اس پر ہمارا ایمان ہے. کیسے ہوا یہ ہم نہیں جانتے. ایمانن ہم مانتے ہیں. اللہ کا ہاتھ کیسا ہے ہم نہیں جانتے. پنڈلی کا ذکر آ گیا, یوم یشکو انصاف, ہم کیا جانے پنڈلی کیسی ہے. آیا یہ استعارہ ہے محض یا یہ کہ اس کی کوئی حقیقت ہے؟ تو یہ تو وہی جا کر کھلے گا, یہاں ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. تو ان تمام چیزوں میں ضرورت ہے ذات و صفات باری تعالیٰ کے معاملے میں بھی اور آخرت کے حقائق کے بارے میں بھی, کہ ان میں اجمال پر اتفاق کی جائے اور قانونی مشکلاتیوں سے بچنے کی کوشش. لیکن بہرحال جب انسان کے ذہن میں یہ کیڑے بلبلانے لگتے ہیں تو پھر وہ رکنا اس کے لیے محال ہو جاتا ہے. یہ بات ہمارے ہاتھ چلی. لیکن بہرحال متکلمین نے, خاص طور پر امام ابو الحسن علی اشعری رحمت اللہ علیہ, انہوں نے بین بین کی راہ نکالی. امام ابو حنیفہ نے بھی اس معاملے میں بس بنیادی باتیں اور درمیانی باتیں جو ہے وہ معین کر دی. الفقہ الاکبر جو ان کی کتاب ہے وہ در حقیقت زیادہ تر وہ انہیں مسائل سے بحث کرتی. تو اس کے بعد جو مسئلہ آیا ہے یہ مسئلہ ہمارے یہاں سمجھیے کہ مزید دو صدیوں تک بڑی آسانی کے ساتھ گاڑی چلتی ہے. پھر وہ دور آیا ہے خلافت بنی عباس میں کہ اب جب یونانی کتب کا ترجمہ ہوا اور خلافت بنی عباس نے یونان کے جو اہل علم تھے, فلسفی تھے, سائنسدان تھے, ان سب کا بڑا اعزاز کیا, احترام کیا, انہیں بڑے اونچے اونچے بزائش کیے, انہیں بلایا, ان کے لیے ایسی سہولتیں فراہم کی کہ وہ تمام کتابوں کو جو یونان کی مسجد, یونان کا فلسفہ, یونان کا تصوف, یونان کی سائنس, ان تمام چیزوں کو کہ جو عیسائیت نے اپنے جبر کی وجہ سے جو دار ایجز کہلاتی ہے یورپ کی, پاپائیت کا نہایت جاگرانہ نظام, اس نظام میں ان تمام چیزوں کو بند کر دیا گیا. فلسفے کی تعلیم حرام تھی, سائنس کی تعلیم حرام تھی. اگر معلوم ہو جاتا تھا کہ کسی شخص نے فلسفہ یا سائنس کا مطالعہ کیا یا کوئی بات کی ہے, زندہ ہاتھ میں جلا دیتے. اتنا جبر اور تشدد تھا پورے یورپ میں, اور ایک بڑی زبردست خونی قسم کی پاپائیت تھیوکریسی جو ہے یورپ سے پائی تھی. یہی وجہ ہے آج آپ نوٹ کیجیے کہ تھیوکریسی جو ہے وہ آج سب سے بڑی گالی بن گئی. اس کی وجہ یہ تاریخ ہے کہ در حقیقت پاپائیت نے جو جبر کیا ہے, جس طریقے سے ان کے راستے روکے ہیں, اب اس کا ایک رد عمل ہے کہ تھیوکریسی جو ہے وہ سیاسی لغت میں سب سے بڑی گالی ہے. کہ اس سے زیادہ جابرانہ, اس سے زیادہ ظالمانہ, اس سے زیادہ غیر معقول, اس سے زیادہ غیر منطقی کوئی نظام حکومت. تو وہ جو وہاں پر خزانہ علم کا بند تھا, اب یہ دور بنی عباس میں یہ خزانہ کھلا اور سرکاری سرپرستی میں کھلا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دو چیلنج آئے عالم اسلام. کوئی دو چیلنج آج میں متعین طور پر بیان کر رہا ہوں, پہلے یہ بات اس طرح واضح طور پر سامنے نہیں آ سکتی. وہ دو چیلنج کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلسفے دنیا میں دو ہی ہیں, اور ان دونوں کا ایک اعتبار سے ہم ذرا جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں تو وہ یونان میں ہے. ایک ریئلزم ہے جس کی اساس ہے ارسطو کی منطق, ایک آئیڈیلزم ہے جس کی آخری اساس جو ہے وہ افلاطون کا فلسفہ آئیڈیلزم. یہ دو ہیں اصل میں فلسفے دنیا میں جو چلے آ رہے ہیں, اور ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ یہی دو شیٹ میں یہ فلسفے یا ریئلزم ہے. یہ ریئلزم جو ہے واقعیت پسندی, حقائق پسندی, اور آئیڈیلزم ہے نظریاتی پسندی, نظریات کو پسند کرنا, اور یہ کہ کچھ خیالات تصور پسندی بلکہ زیادہ صحیح لفظ ہوگا. تو ایک تصور پسندی ہے اور ایک واقعیت پسندی ہے. اس واقعیت پسندی کا اس زمانے میں بڑا شدید زور ہے. جتنا بھی یہ فلسفے ہمارے اس وقت ہیں, امپیریسزم ہو یا یہ کہ میٹیریلزم ہو, لاجیکل پازیٹیوزم ہو, یہ تمام فلسفے در حقیقت کسی ریئلزم کی شاخ ہے اور ایک آئیڈیلزم. افلاطون کے فلسفے نے اصل میں شکل اختیار کی تھی تصوف کے رخ کے اوپر, وہ آگے بڑھا. اور افلاطون تو خیر یونان کا شخص ہے, لیکن اسکندریہ کہتی ایک شخصیت ہے کہ جس نے اس کو آگے بڑھایا اور ایک بہت بڑے نظام کی شکل دی. اس کو نیو پلیٹونزم کہتے ہیں, نو افلاطونیت. یہ نو افلاطونیت جو ہے اس نے زیادہ مسٹیسزم کا راستہ اختیار کیا اور اس میں اصل میں اس کے رگوں پہ میں سرایت کیے ہوئے تھا ایک نظریہ کہ یہ جو کچھ ہے خدا ہی ہے. ہماروس جس کو انگریزی میں پینتھیزم کہتے ہیں, کہ کائنات اور خدا کوئی دو جدا حقیقتیں نہیں ہیں, ایک ہی حقیقت ہے, خدا ہی کا یہ ظہور ہے. اور ظہور صرف صفاتی اعتبار سے نہیں, ذاتی اعتبار سے. خدا کی ذات ہی نے یہ شکل اختیار کر لی. جب خدا کی ذات سے یہ شکل اختیار کر جو کہہ ہے وہ خدا ہے. یہ اصل میں اس کے اندر جو کفر اور بدترین جو ایک گمراہی اس پر تھی, یہ پہلا تو یہ فلسفہ جو ہے یہ تصوف کے راستے سے اسلام پر حملہ ہو. دوسرے وہ ارسطو کی منطق اور اس میں جو اقلیت ہے اس کی بالادستی, جو چیز عقل میں نہ آئے ہم نہیں مانیں گے. لہذا مذہب کی تعبیریں بھی ایسی کرو کہ جو عقل کے لیے قابل قبول ہو. جو چیز عقل کے محدود پیمانے میں نہیں آتی ہے اسے یا تراش دو یا اس کی کوئی ایسی توجہ کرو کہ وہ عقل کے خانے میں پھر جائے. یہ دو ہیں اصل کے چیلنج جو میں وقت آئے, ایک تصوف کے راستے سے آیا اور ایک فلسفہ اور منطق کے راستے سے. اس تصوف والے چیلنج کا ذکر جو ہے پہلے میں نے صرف اجمالاً کیا تھا. اصل میں ابن عربی اور پھر ان کے بعد مولانا روح رحمت اللہ علیہ, ان کا اصل کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے اس میدان میں مقابلہ کیا اور پھر یہ جو ہے آج سے 300 سال قبل, 350 سال قبل پھر یہ حضرت شیخ مجدد رحمت اللہ علیہ, انہوں نے جو فلسفہ عبادت الشہود پیش کیا, یہ اصل میں اس چیلنج کا مقابلہ کہ تصوف کے راستے سے آنے والی وہ گمراہی ہماوس یا پینسی اسم کی. اب میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی گمراہ فلسفہ جو ہے اس کے بارے میں یہ رائے نہ رکھیے کہ وہ سب فیصد غلط ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے بدترین گمراہی تو صرف ہے نا, تو صرف بھی سرتاسر تو غلط نہیں ہے. آپ سنیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے, اس لیے کہ اس میں اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے ساتھ اضافی خدا مانے جاتے ہیں. اس لیے کہ الحاد کے معنی تو یہ ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں. لیکن شرک جو ہے, شرک میں تو شریک کیا جاتا ہے کسی کو اللہ کے ساتھ, تو اللہ کو تو مانا گیا کہ نہیں, یہ پہلو اس کے اندر جو ہے وہ حق کا. اور یہ بات جان لیجیے کہ کوئی باطل نظریہ محض باطل کی بنیاد پر قائم رہ ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ باطل کے تو معنی وہ ہے جو ہو ہی نہ, جو ہو ہی نہ وہ قائم کیسے رہے گا. ہمیشہ باطل جو ہے وہ حق کی کسی چیز کو لے کر اس پر وہ اپنے وجود کو اٹھاتا. جیسے آپ نے وہ دیکھی ہوگی وہ پیراسائٹس جو ہوتے ہیں, یہ بیلیں جو ہوتی ہیں آکاش بیل, وہ درخت کے اوپر چڑھتی ہے. ظاہر بات ہے درختوں تو کیسے چڑھے گی, لیکن یہ کہ درخت پر چڑھ کر پھر اس کو سوکھ جاتی ہے. اسی طریقے سے باطل کا معاملہ ہے, وہ حق کے کسی ایک حصے کو لے کر, ایک جز کو لے کر اس کے سہارے سے وہ باطل جو ہے اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے. مطلب اس کے اندر اس کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے, اس میں کھڑے ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں. ہند باطل کان اور جہوں, اس کی تو فطرت کے اندر یہ ہے کہ پسپائی ہے اور بربادی ہے اور تباہی. لیکن جب کوئی حق کا کوئی ایلیمنٹ اس کے ساتھ شامل ہو جائے تو وہ حق کا جو جز ہے وہ در حقیقت اسے کچھ سہارا دیتا اور کھڑا کرتا. تو یہ ہے اصل بات کہ اس فلسفے کے اندر بھی پھر ہمارے صوفیاء کرام نے, یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ جو فلسفہ تھا, اور یہ بہت اونچی بات ہے جو عام اذہان کے سمجھ میں نہیں آتی, یہ فلسفہ وجود ماہیت وجود یا شخص رہت کی بات نہیں. لیکن میں اس کا ذکر ہمیشہ اس لیے ضروری سمجھا سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں جن لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی, انہوں نے مولانا روم کو بھی اور شیخ سعدی کو بھی اور ان سب کو قرار دے دیا کہ شاید یہ لوگ پینتھیزم کے ماننے والے تھے. تو پینتھیزم سے بڑا تو کفر ہی کوئی نہیں. یہ سوئے زن جو پیدا ہو جاتا ہے اس کو ضرور ختم کیا جانا چاہیے کہ در حقیقت ان کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے پینتھیزم اینڈ یونٹی آف بینگ ان دونوں کو علیحدہ کیا. ایک ہے توحید جس کو ہم عبادت الوجود کہتے ہیں, یہ علیحدہ شے ہے, اور ہماوس یہ علیحدہ شے ہے. ہما اونٹ کفر ہے، بڑی گمراہی ہے، بہت بڑا شرک ہے، لیکن یہ ہے کہ وحدت الوجود در حقیقت شرک نہیں ہے بلکہ یہ توحید ہے. اس میں بالکل وہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ان مسائل میں، پھر وہ الفاظ آ رہے ہیں کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز کے راستہ تو ہے، حق اور باطل کے مابین جہاں فرق آتا ہے، جہاں سرحدیں ملی ہوتی ہیں، جہاں ہندوستان پاکستان کی سرحد ملی ہوئی ہے، وہ تو ایک خط ہی ہے نا، اس خط کی تو کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو حق و باطل کی جہاں سرحدیں مل جاتی ہیں وہیں امتیاز مشکل ہوتا ہے، اور جتنے مشکل اور لطیف مسائل ہوں گے اتنا ہی اس میں امتیاز جو ہے اور مشکل ہو جائے گا. اس لیے عام طور پر ہمارے ہاں وحدت الوجود کو کنفیوز کیا جاتا ہے، ہم اوس تھے وہ اور شہر کی اور شہر، اور یہ در حقیقت گویا کہ ہمارے خفیہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے پینتھیزم کی نفی کر کے جو یونان سے وہ فلسفہ افلاطون کا چلا تھا، جس نے نیو پلیٹونزم یا نو نو افلاطونیت کی شکل اختیار کر کے بہت گمراہ کی شکل اختیار کر لی، اس سے ممیز کیا جو اس کے اندر حق کا جز تھا اس کو نکال دیا، اور وہ حق کا جز وہ ہے کہ جس سے وحدت الوجود ہے. یہ کارنامہ ہے در حقیقت. ابن عربی کی بہت سی کتابوں میں غلط باتیں شامل ہو گئی، اس لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا، لیکن مولانا روم جن کے بارے میں بھی کسی نے کہا اور سب فیصد درست کہا ہے کہ مستری مولوی مانوی حق قرآن در زبان پہلوی، قرآن مجید کی حقائق کی جس طرح انہوں نے ثابت کی ہے، اور تو اس زمانے میں لوگوں کے اندر جو ان کے فکر کی اور علمی سطح جو بلند ہو گئی تھی، اگر اس کے مطابق آپ فیڈ نہیں کرتے تو یقیناً اس ویکوم کا نتیجہ بہت خوفناک ہوتا ہے. وہی میں ریئر کروں گا جو اس وقت نکلا ہوا ہے ہمارے پاس. تو ایک یہ چیلنج تھا جو ہمارے علماء نے ہمارے اسلاف سے میٹ کیا اور کامیابی سے میٹ کیا. دوسرا چیلنج تھا ہمارا سوکی ملک، اس کے مقابلے میں دو عظیم شخصیتیں ہمارے یہاں ابھری ہیں، ایک ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، الرد علی المنطقیین، اس منطق کو اس طریقے سے حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے سمجھا ہے، اس کے رگ و پے میں اتر کر آپ نے اس کی تمام باریکیوں کو پوری طریقے سے سمجھ کر پھر اس پر حملہ کیا. اس لیے کہ وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں اس سے پہلے بھی کہ ان الحدید ابھی حدید یوف نہ ہو، لوہا تو لوہے سے کٹ سکتا ہے، منطق کو کاٹے گی تو منطق کاٹے گی، آپ منطق کو واس کے ذریعے سے نہیں کاٹ سکتے، واس کے جواب میں واس کہہ سکتے ہیں لیکن منطق کے مقابلے میں تو آپ کو منطق لانی پڑے گی. لہذا یہ جو کام کیا ہے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے وہ ایک بہت بڑا احسان لگا ہے. اور پھر ایک شخصیت اور وہ ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ، بلکہ ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ ابن تیمیہ اور مولانا روم ان دونوں کے بین بین، اس لیے کہ یہ صرف ایک عالم نے، انہوں نے ایک طرف تو فلسفہ جو اس وقت آیا تھا اور جس نے اسلامی عقائد کے لیے بہت بڑا چیلنج فراہم کر دیا تھا، اس کا صحافت الفلاسفہ کے نام سے انہوں نے جواب لکھا ہے بہت زوردار، اس کو ان کا کام یہ کہ منطق کا توڑ کیا ابن تیمیہ نے، اور اس وقت یونانی فلسفے نے جو حملہ کیا تھا اسلام پر اس کا جواب دیا ہے امام غزالی نے، صحافت الفلاسفہ. لیکن دوسرے یہ کہ امام غزالی نے یہ بات تسلیم کی، المنصف من الضلال ان کی ایک بڑی عجیب کتاب ہے، انہوں نے ایک عرصے تک وہ بہت بڑے عالم تھے، برجۂ خلائق تھے، بہت بڑی دینی درگاہ کے صدر مدرس تھے، لیکن ایک وقت آیا چلے محسوس ہوا کہ یہ منطق کے راستے سے دین کی بات اور فلسفے کے راستے سے دین کی اصل حقیقت تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، اس کے لیے تو تصوف کا راستہ بہرحال اختیار کرنا پڑے. چنانچہ پھر انہوں نے بڑی زبردست جو ہے ریاضت کی ہے طویل عرصے تک، اور پھر ان کے اندر یہ دو پہلو جو ہے آ کر جمع ہو گئے کہ ان کے اندر صحیح اسلامی تصوف اور صحیح اسلامی فلسفہ، ان دونوں جو ہے ان کو اگر آپ جمع دیکھنا چاہیں تو وہ شخصیت ہے امام غزالی رحمۃ اللہ. یہ ہے سارا معاملہ تقریباً ساتویں آٹھویں چھٹی ساتویں آٹھویں صدی ہجری کا. اس کے بعد سے بہرحال یہ زمانہ جو ہے گاڑی ہماری چلتی رہی. اگلا جو علمی چیلنج آیا ہے وہ سمجھ لیجیے، وہ در حقیقت آج سے 300 سال پہلے کی بات ہے. آج سے لگ بھگ 300 سال پہلے یورپی امپیریلزم کا حملہ ہوا ہے عالم اسلام پر. اس حملے کا آغاز ہوا کہاں سے؟ جبکہ سلطنت ہسپانیہ تباہ ہوئی، مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی، اس کی آخری تاریخ ذہن میں رکھیے 1492 فال آف گرنادا، سقوط غرناطہ، یہ ہماری تاریخ کے منحوس ترین جو ہے سال کل میں شمار ہونے والا تھا 1492، اور وہ گویا کہ آخری بات تھی کہ 800 برس کی اسلامی تہذیب، اسلامی حکومت، اور اسے عام طور پر لوگ صرف اسپین سے تعبیر کر دیتے، یہ صرف ہسپانیہ نہیں تھا، یہ پورا کا پورا آئبیرین پیننسولا، اس میں فرانس کا بہت بڑا حصہ شامل تھا، پورا اسپین تھا، پرتگال تھا، یہ تمام جو علاقے ہیں اس پورے جزیرہ نما کے اندر، یہ سب کے سب اسلامی تہذیب کا گہوارہ اور ایک عظیم اسلامی مملکت، لیکن یہ کہ وہاں مسلمان کا نام و نشان تک ختم ہو، یہ ہے گویا کہ 15ویں صدی کا آخر۔ یہاں سے پھر 1498 میں وہ راستہ تلاش کر لیا ہندوستان کے لیے اور مشرقی جزائر کے لیے واسکو ڈی گاما نے، اس لیے کہ درمیان میں تو سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ موجود تھی، بہت بڑی رکاوٹ، وہ سمجھئے کہ مین روٹ جو ہے وہ تو رکا ہوا تھا، شمالی افریقہ کے راستے سے یہ اسلام پر حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے عالم اسلام پر، نہ یہ مڈل ایسٹ کے راستے سے آ سکتے تھے، اس لیے کہ ترک کھڑے ہوئے تھے یہاں پر عالم اسلام کے محافظ بن کر، لہذا راستہ جو لیا اس امپیریلزم نے وہ راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، یہ پورا افریقہ کا مغرب ساحل، اور وہاں سے پھر جنوب سے آ کر اور پھر آگے بڑھ کر اور پھر مشرق کی طرف، یہ امپیریلزم کا سیلاب آیا ہے 16ویں صدی عیسوی میں، اور اس کا جو ہے انگریز بھی آئے اور فرانسیسی بھی آئے اور ڈچ بھی آئے اور پورچوگیز بھی آئے، یہ مختلف جو ہے، اٹلی بیچارہ جو ہے وہ صرف تھوڑا سا نیچے اتر کر، اور وہ صرف شمالی افریقہ تک رہا ہے، اس سے آگے اٹالین کی ہمت بھی ہوئی، لیکن یہ کہ یہ قومیں ہیں کہ جنہوں نے آ کر عالم اسلام کا جو مشرقی بازو ہے پہلے وہاں تسلط قائم کیا، رفتہ رفتہ یہ تسلط بڑھا، 200 سال قبل آج سے ہماری ایک عظیم مملکت ہندوستان کی مملکت، 600 برس تو ہماری سالڈ حکومت رہی ہے یہاں پر پورے بڑے شریف پر، ورنہ یہ کہ ویسے تو یہ زمانہ جو ہے تقریباً لگ بھگ 1000 برس کا بنتا ہے، اس لیے اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا ہے، یہ سکوت ڈھاکہ جو ہے سکوت غرناطہ سے کم منحوس واقعہ نہیں ہے ہماری تاریخ، بہرحال 200 برس پہلے یہ ہو چکا تھا، اس صدی کے آغاز میں وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچا معاملہ، جب سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی، پورے عالم عرب کے ٹکڑے کر دیے گئے، شمالی افریقہ کے ٹکڑے ہو گئے، یہ اطالویوں کا ہے، یہ فرانسیسیوں کا ہے، یہ برطانویوں کا ہے، یہ فلا لے جائے، یہ فلا لے جائے، حضور نے ایک روپے کی گوئی بھی تھی اس کا ظہور ہوا، حضور نے فرمایا تھا کہ زمانہ آئے گا کہ اے مسلمانوں، تم پر اقوام عالم ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے کہ کوئی کھانا کھلانے والی دسترخوان پہ کھانا رکھ کر پھر کہا کر کے آئیے تشریف ہے، اس طریقے سے عالم اسلام جو ہے وہ ایک لک بہتر بن جائے گا اقوام عالم، پر یہ تو ہے کہ اس امپیریلزم کا سیاسی مسئلہ، اس پر میں بحث اس وقت نہیں کرنا چاہتا، یہ پھر علیحدہ بات ہو جائے گی، لیکن اس کے جنوں میں آیا علمی غلبہ، ایک علمی چیلنج، ایک نئی سائنس، ایک نیا فلسفہ، نئے نظریات، یہ جو نیا نظریہ ہے یہ ہے در حقیقت کے جو میرے اس وقت کی گفتگو کا موضوع، یہ آیا کس طرح، جب سیاسی غلبہ ہو گیا تو ہم کو بیچارے مرعوب تھے، مغلوب تھے، انگریز سے شکست خوردہ، مغربی اقوام آ گئی ان سے ہم بہت مرعوب، لہذا جب ان کے نظریات آئے، ان کی تہذیب آئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے اس کو قبول کرنا شروع کر دیا، ہم نے یہی سمجھا کہ پینٹ پہننے میں یقیناً کو بہت بڑی خوبی ہوگی، اس لیے کہ اتنی جو دنیا میں سربراہ آبرکا اقوام ہے وہ پینٹیں پہنتی ہیں، تو یقیناً کوئی نہ کوئی اچھائی ہوگی، یہاں تک بھی ہم نے سمجھا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں بھی یقیناً کوئی حکمت ہوگی، جب انگریز کھڑا ہو کر پیشاب کرتا ہے تو یہ کام بھی تو آتے، اتنی اعلیٰ قوم، اتنی اونچی قوم، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جس کو شکست خوردہ ذہنیت کہتے ہیں، جس کی سردی تک آ گئی ہمارے اندر، تو پھر ان کے نظریات، ان کے خیالات، ان کے افکار، اور اس مرتبہ سائنس جو ہے وہ بہت مسلح ہو کر آئی تھی، اس لیے کہ یونان کے دور تک سائنس جو ہے وہ ابھی بالکل ابتدائی دور میں تھی، نظریاتی سطح پر تھی، اس کے علی بیٹے ابھی بن رہے تھے، یہ سائنس جو آئی ہے یہ ایجادات کے ساتھ آئی، اس سائنس نے ریلیں ایجاد کر لی تھی، اس سائنس نے بڑا چیز ایجاد کر لی، انہوں نے بارود کا استعمال ایجاد کیا، انہوں نے توپیں بنائی، اس نے بندوقیں بنائی، یہ سائنس جو ہے اس کے ہوائی جہاز بنائے، تو یہ سائنس جو آئی ہے یہ اس درجے مرعوب کن تھی کہ عالم اسلام پر ان کا ایسا ذہنی غلبہ ہوا کہ اس کی وجہ سے ہم نے ان کے نظریات کو، ایک تو ہوتا ہے نا آدمی کے اندر اگر خود اعتمادی کی کیفیت ہو تو وہ کسی چیز کو قبول کرتا ہے تو دیکھ بھال کر کرتا ہے، اس میں کتنا حصہ صحیح ہے کتنا غلط ہے، خود ماں کفا داما قدر، جو صحیح ہے وہ لے لو، جو غلط ہے چھوڑ دو. لیکن جب آدمی مرغوب ہو جائے تو اس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہ جس کا روب اس پر کاری اس کی ہر چیز اسے اچھی لگے. لہذا ہم نے ہر چیز جو ہے وہ اکبر الہبادی نے اس پر تفصیل اچھی کی ہے جو ہماری ذہنیت اس دور میں بن گئی تھی. چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں، اور بات وہ ہے جو پانیئر میں کھپے. یہ پانیئر جو ہے یہ انگریزی اخبار تھا، تو جو ہمارے اردو اخبارات ہوتے تھے ان کی باتوں پر تو لوگ اعتماد بھی کرتے تھے کہ ہاں اس سے پتہ نہیں صحیح ہے، لیکن پانیئر میں آگے آئے تو آپ کو بات بالکل صحیح ہے. یعنی انگریزی کا اتنا غلبہ. اور ہمارے ہاتھ کی مصنوعات وغیرہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. خدا وہ دور کے وہ ڈھاکے کی ملبل دنیا بھر میں مشہور تھی، خدا یہ کہ مانچیسٹر کا کپڑا بانٹا شروع ہوا. اور ظاہر بات ہے کہ اس کا اس کا وہ ہماری ساری جو یہاں کی جتنے بھی دستکار تھے وہ ختم ہوا معاملہ، ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو کر رہ گئی اور غلبہ جو ہے باہر کا ہوا. تو چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں، اور بات وہ ہے جو پانیئر میں چلے. اسی طریقے سے وہ شعر میں نے آپ کو سنایا تھا، کیونکہ آج میں نے رومی کا ذکر بھی تفصیل سے کر دیا ہے کہ ان کا کنٹریبیوشن کیا تھا، کہ غزالی اور رومی کی بلا کون سنے گا. اب کون جانتا ہے رومی کس بلا کا نام ہے، غالی کس اور غزالی کسے کہتے تھے. ہمارے پڑھے لکھے لوگ، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ، پی ایچ ڈی جو میکل سے آ کر ڈاکٹریٹ کر کے آ رہے ہیں، اسلامیات پڑھتے جا کر کینیڈا کی میکل یونیورسٹی، یہودی اساتذہ کے زیر نگرانی ریسرچ کرتے ہیں اسلام پر، اور وہاں سے پی ایچ ڈی لے کر آتے ہیں. اور ہمارے یہاں کے جو سرکاری محکمے قانون میں ظاہر کرتے ہیں ان کی پذیرائی ہے. وہ چاہے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب تھے تو وہ بھی میکل تھے، طلب یافتہ تھے اور وہاں سے پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے، اور بھی کوئی ہو وہاں سے آئے ہوئے. تو اب ظاہر بات ہے کہ اب غزالی کا رومی کا دور ختم ہوا. غزالی اور رومی کی بلا کون سنے گا، محفل میں چلا نغمے اسپینسر و مل ہے. اب تو اسپینسر کو جانتے ہیں، مل کو جانتے ہیں، جان سٹورٹ مل اس کے بارے میں اب ہمارے جو ہے بارے طالب یافتہ لوگ جو ان سے پوچھے. لیکن غزالی کیا کہتا تھا، رومی کیا کہتا تھا، کیا راگ الاتے اس سے، اس کا کسی کیا کہتا. یہ دور ہے اصل میں وہ خطرناک پہلو. خطرناک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو امپریلزم تھا، سیاسی بالا دستی، اس کا تو دور کچھ ختم بھی ہو گیا. کہنے کو ہم آزاد ہو چکے اور اب ہمارے اوپر انگریز کی حکومت نہیں ہے، پورا عالم اسلام آزاد ہو گیا. فرانسیسی بھی گئے اور اطالوی بھی گئے اور ولندیزی بھی گئے اور پورتگیز بھی گئے، سب گئے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو علمی غلبہ ہے وہ جو کا تو پائے، تہذیبی غلبہ جو کا تو پائے، نظریاتی سطح پر ہماری مغلوبیت اور مغلوبیت کیوں کی تو ہے. جیسا کہ میں نے اس کی آج ہی ہمارا نوجوان وہاں جاتا ہے پڑھنے کے لیے، وہاں سے سبق لے کر آتا ہے. اور تو خیر چھوڑیے، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، الیکٹرانکس میں، بزنس ایڈمنسٹریشن میں، فلاں میں فلاں میں، وہ تو وہاں سے لائے، اسلامیات کی ڈگری وہاں سے لے کر آتا. تو یہ جو ہماری ذہنی غلامی ہے بدقسمتی سے اس دور میں تاحال سوائے ایک شخص کے، اور وہ علامہ اقبال کی شخصیت ہے، اور کوئی نہ غزالی ابھی تک پیدا ہو سکا ہے نہ کوئی رومی پیدا ہو. نہیں، نہ غزالی نہ ابن تیمیہ. رومی کا تو میں کہتا ہوں کہ ایک بدل ہے کہ جو علامہ اقبال کی شخصیت اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو عطا کر دیا. میرے جو ایک تقریر تھی ایجوکیشن کالج میں، میں نے کبھی کی تھی، پھر مرتب کر کے اس کو شائع کر دیا تھا، علامہ اقبال اور ہم. میں نے اس میں تفصیل سے یہ بات جو ہے بیان کی ہے کہ دین کو نظریاتی سطح پر، لیکن یہ جان لیجیے کہ ایک ہے نظریہ جو کہ خالص فلسفے کی زبان میں سامنے آئے، ایک یہ کہ صحیح نظریے کو آپ اشعار کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے رکھیں. تو اشعار کو جب آپ ذریعہ بنائیں گے تو اسے فلسفہ نہیں کہا جائے گا، چاہے اس میں فلسفہ ہو. قرآن میں بھی فلسفہ ہے، لیکن قرآن فلسفے کی کتاب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ فلسفے کی اپنی اصطلاحات میں، اس کی اپنی منطقی جو بھی اسلوب استدلال ہوتا ہے اس میں نہیں ہے. فلسفہ موجود ہے، صحیح ترین فلسفہ، بہترین فلسفہ، اعلیٰ ترین فلسفہ موجود ہے، لیکن وہ فلسفے کی کتاب نہیں. اسی طریقے سے رومی کو آپ فلسفی نہیں کہیں گے. انہوں نے قرآن مجید کی تعبیر فارسی زبان میں اور فارسی شاعری میں، جو کہ اس زمانے میں عالم اسلام کے وسیع رقبے پر سرکاری زبان فارسی زبان تھی، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. عربی زبان سرکاری زبان نہیں رہی، ہندوستان میں بھی کبھی سرکاری زبان مسلمانوں کے دور حکومت میں عربی نہیں رہی ہے، فارسی رہی. اسی لیے تو وہ کہتے تھے کہ پڑھے فارسی اور بیٹے تیل، دیکھو رہے قسمت کے کھیل. تو فارسی کا پڑھنا اس زمانے میں ایسا تھا جیسے آج کل انگریزی کا پڑھنا، کیونکہ سرکاری زبان فارسی. لہذا اس زبان میں قرآن کے حقائق کو شعر کے ذریعے سے مولانا روم نے پیش کیا اور میں یقیناً اس بات کو صحیح تسلیم کرتا ہوں. کہیں کہیں اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ یہ شعر جو کہا گیا ان کے بارے میں کہ حق قرآن در زبان پہلوی مثنوی مولوی مانوی حق قرآن در زبان پہلوی یہ درست ہے غلط نہیں. اور اسی طریقے سے اس دور میں علامہ اقبال کا وہ مقام ہے میں شنکے کی چوٹ ہے کہ اسلام کے حقائق کو شعر کے ذریعے سے ایک جذباتی انداز میں کہ جو آپ کے دل کو اپیل کرے وہ اصل والی بات جو ہے وہ فلسفے کی بات جس کو علامہ اقبال نے جگہ حرف پیش کا پیش کہا ہے.
بہرحال کسی حدیث سے ثابت نہیں, کسی صحابی سے ثابت نہیں, کسی تابعی سے ثابت نہیں. وہ زیادہ سے زیادہ پلی جو لاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اکابر نے اپنے تجربے میں ان کو مفید پایا. ٹھیک ہے, مجھے اس سے انکار نہیں, لیکن یہ مانیے کہ یہ مسنون نہیں ہے, یہ اسوہ محمد کے مطابق ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ محمد نے تزکیہ نہیں کیا؟ وہاں تو آتا ہی ہے یتلو علیہم آیاتہ کے بعد تزکیہ, یہ زکیہم, یہ تزکیے کا ذریعہ کیا ہے؟ دعوت کا مدار, تبلیغ کا مدار, تذکیر, انذار, تبشیر, اس کا تو آپ نے سمجھ لیا قرآن ہے, اس کا سمجھنا آسان ہے. ذرا یہ معاملہ تھوڑا سا باریک ہے. تذکیے اور تربیت کے لیے بھی اس کے سوا آپ کو کچھ مطلوب نہیں. قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. ذکر یہ ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. جو ذکر اس کو بائی پاس کرے گا وہ غیر مسنون ہے, کم سے کم میں یہ کہوں گا. جو امراض قلبیہ اور صدریہ کا علاج اس سے علیحدہ علیحدہ کریں گے وہ اسوہ رسول نہیں ہے, مؤثر ہوا کرے, اس نقشے سے ہٹا ہوا. ان حقائق کو اس زمانے میں جیسا کہ اور بہت سے پرانی حقائق کو علامہ اقبال نے سمجھا, ان کو بھی خوب سمجھا. دیکھیے ایک چیز ہے واگ, واگ ہمارے ہاں اب گالی بن گیا. کسی کا واگ کہہ رہے ہیں, بڑی ہلکی سی حرکت ہے, گٹیا سی بات کر رہے ہیں. یہ ایک دور کی چھاپ ہوتی ہے, ایک زمانے میں واگ ہوتے تھے, بڑے مؤثر ہوتے تھے. انسان اٹھتا تھا تو دلو اپنی روح کے اندر کچھ ایک نئی روشنی لے کر, جذبات کے اندر ایک جنا پا کر اٹھتا تھا. اب یہ واگ گالی ہو گیا, لیکن ہمارے ہاں ہماری اپنی یادداشت میں بھی جو واعظ ہوتے تھے اس میں قرآن نہیں ہوتا تھا. اکثر واعظ جو ہیں وہ مثنوی مولوی مانوی کی بنیاد پر ہوتے تھے, اس کی بھی تاثیر تھی, اس کا انکار نہیں, تاثیر ہوتی تھی. لیکن یہ کہ خاص انداز میں وہ مثنوی کو پڑھنا, اس سے پھر بات کو آگے چلانا, یہ ہمارے ہاں میری ہوش کے اندر بڑے بچپن کے زمانے میں مجھے یاد ہے واعظ میں نے سنے. قرآن کہتا ہے کہ موعظہ یہ ہے, واعظ یہ ہے, نصیحت یہ ہے, دلوں میں اترنے والی چیز یہ ہے, جذبات کو جلا بخشنے والی چیز یہ ہے. قد جاتکم موعظۃ من ربکم, اقبال نے لکھا وہ پست تو حرفے وہ بلند, الفاظ بڑے بھاری برکم, مانی تلاش کرو تو نہیں نہیں, پھر دھواں دھار ہے بات اندر کچھ نہیں. اب خطیب و دینمی گفتارے ہوں, باضعیف و ساز و مرسل کارے ہوں. اپنے واعظ کے لیے کوئی لائیں گے تو کوئی ضعیف حدیث کہیں سے لے آئیں گے. واعظوں کی بڑی کمزوری مانی گئی ہے, سب ان کے واعظوں میں کمزور حدیثیں ہوتی ہیں. امام غزالی اس سے نہیں بچے, ضعیف احادیث احیاء جیسی کتاب, اگرچہ اس میں یہ بات ہے کہ وہ کسی موضوع پر آٹھ حدیثیں صحیح لے آئیں گے, دو تین اور جوڑ دیں گے, وہ ضعیف ہوں گی. وہ پتہ نہیں تھی ان کا بھرکا نہیں تھا کہ تاک میں دلیلیں اور دوں, حالانکہ وہ بات ثابت ہو جاتی تھی صحیح احادیث سے, اس کے بعد وہ کچھ صحیح حدیثیں مل جاتی. لیکن عام زبارے واعظ ہیں, ان کی تقریروں میں جو ضعیف حدیثیں آئیں گے ضعیف آئیں گے. وہ خطیب بغدادی کی ہوگی یا دہلوی کی ہوگی, وہ شاد ہوگی یا مرسل ہوگی یا ضعیف ہوگی. اب خطیب و دہلوی افتارے ہوں اور با ضعیف و شاد و مرسل کارے ہوں, مطلب کیا ہے کہ اگر کسی چیز سے اسے اعتنا نہیں ہے تو وہ یہ قرآن ہے. دیکھیے میں ابھی کراچی میں بات کہہ کے آیا, مجھے یاد آ گئی محفل سماع محمد کی بھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم.
لیکن اس میں کیا سنا جاتا تھا؟ قرآن. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. حدیث صحیح موجود ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمائش کر کے حضور نے کہا ہم قرآن سناؤ, اور انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں, آپ پر تو نازل ہوا. آپ نے فرمایا ہاں, لیکن مجھے دوسروں سے سن کر اور لطف آتا. اور آپ نے سورہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی, 41ویں آیت پر آئے تو حضور نے روکا, بس کرو بس کرو, آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. یہ ہے سماع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وعظ کا مقصد کیا ہے؟ جذبات کے اندر ایک حرارت پیدا کرنی, تو قرآن سے نہیں ہوتی. کسی طریقے سے تزکیہ نفس, اس کے لیے تو غالباً یہ دنیا کی ناکام ترین کتاب سمجھی گئی, نعوذ باللہ من ذالک. سب سے زیادہ ناقدری قرآن کی جو ہوئی ہے وہ اس کوچے میں آ کر ہوئی. صوفیے پشمینہ پوشے حال مت, از شراب نغمہ قوال مت, آتی سب شیر عراقی دردلش, در نمی سادت بقرآن مت.
لیکن یہ کہ جہاں تک شاعری کی زبان میں قرآن کے حقائق کو بیان کرنے کا کام ہے, جو آج سے یہ سمجھیے کہ 700-800 سال قبل جو کام کیا تھا مولانا روم نے, میں نے ہی وہی کام اس بنی میں علامہ اقبال نے کیا. تو اس سطح سے تو میں کہتا ہوں کہ عالم اسلام میں رومی ثانی کو یقیناً پیدا ہوا, لیکن ابھی اس نے تیمیہ اور غزالی کی جگہ خالی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب یہ نیا ریشنلزم آیا, جسے میں سائنٹیفک ریشنلزم کہتا ہوں, تو ہمارے ہاں ایک جدید معتزلہ بھی پیدا ہو گئے. جیسے اس دور میں ایرانین ریشنلزم کے نتیجے میں معتزلہ پیدا ہوئے, واسل بن عطا ان کا امام تھا, امام اعتدال, اور اس کے بعد وہ گاڑی آگے چلی. ایسے ہی ہمارے ہاں معتزلہ پیدا ہوئے ہیں, اور اس دور کا معتزلہ کا امام وہ سید احمد خان, انہوں نے سائنس کے اعلیٰ دستی کو برقرار رکھ کر دینی عقائد کی جو ہے وہ توجیہ کرنے کی کوشش کی. سائنٹیفک اس کی ایسی ایکسپلینیشن کے جو ایک سائنٹیفک مائنڈ کو اپیل کر سکے. مثلا یہ معراج کا معاملہ ہے. اب کیسے آدمی مانتا کہ کوئی شخص اپنے جسم کے ساتھ, یہ تو آپ کہیں کہ خواب کسی نے دیکھا تو ٹھیک ہے, خواب میں تو آپ امریکہ کے گھر کر کے آ سکتے, کوئی وقت نہیں لگے گا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو آپ اگر خواب میں واشنگٹن ہو آئے اور واپس آ جائے تو اس کو کچھ بھی تو سمجھ میں آ جائے گا. تو انہوں نے توجہ کی یہ خواب ہے یا روحانی تجربہ ہے, اس کو مادی جسد کے ساتھ ماننا غلط ہے, اس لیے کہ وہ جدید سائنٹیفک ڈیفینیشن میں فٹ نہیں کرتا. اسی طریقے سے معجزہ یہ خامخواہ مولویوں نے گڑھ لیے ہیں. یہ واقعات اس طرح نہیں ہوئے. یہ کیسے ہو سکتا سمندر پھٹ گیا ایک آسان کی ضرورت سے؟ اصل میں تو مد و جزر کا معاملہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے, دریا جزر پر تھا, سمندر جو ہے تو جزر پر آیا ہوا تھا. لیکن یہ کہ جب ٹائر جو ہے بلند تھی وہ ہوا, بدقسمتی سے فرعون اس وقت آیا وہ غرق ہو گیا. تو یہ جو سائنٹیفک توجیحات ہے یہ در حقیقت کیوں کی, یعنی سر سید سے مجھے ہمدردی ہے, وہ ایک محکوم قوم کے فرض تھے, ایک حاکم قوم کے ساتھ سابقہ تھا. اس کے باوجود سر سید نے بعض چیزوں کے اندر جو استقامت دکھائی ہے, میں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا, اس کی وجہ سے میرے دل میں ان کی بڑی عظمت ہے. پردے کے موضوع پر ان کی استقامت بہت شدید ہے, عورتوں کے مسائل میں ان کی استقامت بہت شدید ہے. میں نے ممتاز علی کو جو انہوں نے جملہ کہا تھا پچھلی مرتبہ آپ کو سنایا کہ ممتاز علی ہماری حکومت ختم ہو گئی, ہماری تہذیب ختم ہو گئی, کیا آپ عورتیں بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی؟ تم یہ کیا سب فلسفے نئے بگاڑنے لگے ہو؟ یہ ممتاز علی کو اس طریقے سے کہا کر سکتے. اور لیفٹیننٹ گورنر آف یو پی اس دور کا وہ ملنا چاہتا ہے, لیکن سر سید نے انکار کر دیا, وہ نہیں ملنا چاہتا, اس کی بیوی کہ میری بیوی جو ہے آپ کے ہاں خواتین سے ملنا چاہتی ہے. تو کہا کہ نہیں, ہماری خواتین بھی ان خواتین سے پردہ کرتی ہیں کہ جو خود پردہ نہیں کرتی. یہ عالم ہے سر سید. لیکن یہ کہ ان عقائد کے معاملہ عملی اعتبار سے وہ سب بہت ہوتا تھا, نماز روزہ کسی طریقے سے شاید دینی میں یہ داڑھی, ان تمام چیزوں میں آپ کو معلوم ہے نظر آتا ہے شکل سے انسان کے کیا ہے. تو اسی سے اعتبار سے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ یقیناً بہت ہی مضبوط شخصیت. لیکن عقائد کی توجیہ اس علمی سطح پر جو انہوں نے کی ہے اس کی وجہ سے میں انہیں معتزلہ کے خانے میں رکھ رہا ہوں. مسئلہ تو یہی ہوا کرتا ہے, آپ کو معلوم ہے خوارج جو تھے, خوارج بڑے متقی لوگ تھے, بڑے متدین لوگ تھے, بڑے نمازی, بڑے پرہیزگار. ایک معاملے میں ان سے خطا ہوئی, انہوں نے کہا جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا وہ کافر ہے, جب کافر ہے تو واجب القتل ہے, پھر اس کا مال بھی حلال ہے اگر آپ نے اس کو قتل کر کے اس کا مال جو ہے وہ مال غنیمت ہے. ایک غلطی ہو گئی, گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر قرار دی, حالانکہ گناہ کبیرہ کرنے والا بھی کافر نہیں ہوتا. ایک حقیقت ایمان تو اس کے دل سے اس وقت نکل جاتی, قانونی طور پر وہ مسلمان رہتا. تو ایک ہی غلطی ہوا کرتی ہے, اس کی غلطی کے پھر عظیم لوگ جو ہوتے ہیں بڑے لوگ, ان کی کوئی ایک ہی بڑی غلطی ہوتی ہے کہ جس سے در حقیقت بہت دور تک دکھائی پہنچتے. تو سر سید احمد خان کا معاملہ چونکہ یہ کنٹروورسیل ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگ ہمارے ہاں کالجوں یونیورسٹیوں سے جو پڑھے ہیں, مسلم لیگ کا یہ پورا کا پورا جو اٹھان ہوا ہے, یہ تو علی گڑھ کی تحریک کی کا تو ایکسپینشن ہے, یہ اسی کی توسیع ہے. اور سر سید اس کے بابا آدم ہے, اس کے مؤسس ہیں, اس کا آغاز کرنے والے ہیں. اس اعتبار سے لوگوں کو پسند نہیں آتا, لیکن یہ کہ میں ہمیشہ یہ وضاحت اس لیے کرتا ہوں کہ ایک پہلو ہے ان کا یہ کہ جو در حقیقت اعتزال جدید جو ہے اس کے امام اس دور میں سر سید احمد خان ہوں. اور اسی کی یہ شاخیں ہیں جو غلام احمد یہ پرویز صاحب یا ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب یا یہ اور جتنے بھی یہ جو ریشنلسٹ قسم کی اقلیت پرستانہ انداز میں اسلام کی توجیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ جو ہمارے یہاں فضا چل رہی ہے کہ آپ کیسے ہو سکتا دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر, بعض عورتیں بڑی جینیس ہوتی ہیں اور بعض مرد بالکل کودر ہوتے ہیں. بات صحیح ہے, لیکن سوال یہ کہ قرآن کہہ رہا ہے بھائی, لیکن بات یہ کہ آپ تسلیم کرنے کے لیے ذہن آمادہ نہیں. دوڑیں گے لپکیں گے, کوئی شاجونا لگڑا قسم کا دانشور ہو, کوئی جھوٹی موٹی کہیں سے دلیل لاتے تو آدمی لپکتے تھے. لو اس کو کہ یہ زمانے کے تقاضے کے مطابق بات کر رہا ہے, یہ عورت اور مرد کی دیر کیسے برابر نہیں ہوگی, کیا انسانی جان کی قیمت جو ہے وہ بدل جائے گی؟ لہذا کوئی دانشور کوئی اگر کوئی بات کہہ دے بے بنیاد بے چکی تو اس کی طرف بھی توجہ ہو جائے گی, اس کو سہارا دیا جائے گا, اس کو ابھارا جائے گا, اس کی شخصیت بلڈ اپ کی جائے گی. اس لیے کہ وہ زمانے کی روش کے مطابق یہ ہے اصل میں وہ ریشنلزم جو ابھی تک ہمارے ذہنوں پر مسلط ہے. ہمارے علماء کرام نے اس دور میں, اب جو میں بات کر رہا ہوں وہ خاص طور پہ بنے صغیر پاک و ہند کے دو ملک ہیں, تہذیبی اعتبار سے ابھی تک ہمارے مسلمان بھائی وہاں جو ہیں ان کی اور تہذیبی اعتبار سے ہماری تہذیب میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے خوشحالی یہاں زیادہ ہے, وہاں مسلمان اتنا خوشحال نہیں ہے, یہاں ہمارے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے زندگی کا, لہذا ہم ڈھیلے ہو گئے ہیں. وہاں ہر آن ان کے لیے چیلنج ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے, آج ہی کہہ رہے تھے کہ وہاں کا مسلمان ہر وقت سر پر کفن باندھ کر جو ہے وہ رہتا ہے, لیکن ہر وقت اس کے لیے چیلنج ہے. اس اعتبار سے دینی پہلو سے وہ ہم سے بہت بہتر ہے. اس طرح کی کیفیت جب ہوتی ہے تو انسان ڈھیلا نہیں ہوتا, پھر وہ چوکس اور چوکنا ہوتا. کہ تم نے یہ باتیں مخالف سے نہ گھبرا ہے اوقاف, یہ تو چلتی ہے تجھے اونٹا اڑانے کے لیے. جہاں آسان ہو جاتا ہے معاملہ, ماں پیارا نکلا ہے کہ جینا وہی مشکل ہوتا ہے, مشکل جہاں آسان ہوتی ہے, جہاں آسانی ہو جاتی ہے پھر حقیقت پھر آدمی ڈھیلا پڑ جاتا ہے. اس کے اندر جو قوا ہوتے ہیں ان کے اندر بھی پھر حرکت نہیں رہتی, ڈورمنٹ ہو جاتی ہے اس کی صلاحیتیں. جہاں چیلنج ہوگا اور ہر آن اسے ایک نئے چیلنج کا سامنا ہوگا, اندر کی صلاحیتیں بیدار ہوگی, فعال ہوگی, بروئے سارا ہوگی. بارہ لیکن تہذیبی اعتبار سے فرق نہیں, اس لیے میں ایک تہذیبی رحمت کے اعتبار سے کر رہا ہوں کہ یہ جو برے صغیر پاک و ہند کا جو ہمارا مسلمان معاملہ تھا, اس کے علماء نے ایک خدمت کو بہت بڑی سر انجام دی ہے. وہ یہ کہ بارہ قال اللہ قال رسول, بڑے بڑے مدرسے بنائے, علماء کی کھیپ جو ہے ہر سال نکل رہی ہے تاکہ مسجدوں کے اندر خطیب اور امام یہ موجود رہے, مسلمانوں کو مسئلہ بتانے والا تو کوئی ہو, مسلمانوں کے نکاح پڑھانے والے تو رہے, مسلمانوں کی میتوں کے نماز جنازہ ادا کرنے والے تو ہو. لہذا وہ جو ایک کلچرل اسلام ہے ہمارا, اس کا ایک ڈھانچہ برقرار رہا, مسجد آباد میں یہ بڑے خاص پیمانے پر جو پروڈکشن ہوئی ہے علماء کی مدارس کے ذریعے. لیکن یہ کہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں ان کا بڑا احسان ہے, انہوں نے روٹی اور سوکھی کھا کر یہ خدمت سر انجام دی. ان کے لیے کوئی کہیں فنڈ نہیں تھے, کوئی سرکاری ادارے نہیں تھے, کوئی ان کے لیے گرانٹ نہیں تھی. ایک زمانہ وہ تھا سلطنت مغلیہ کے دوران کہ جہاں کہیں کوئی عالم دین باصلاحیت عمر آیا فوراً جاگیر کا پروانہ اس کے لیے آ گیا ہے. اب وہ ہر چیز سے فکر معاش سے بالکل آزاد ہو کر علمی کام کو لگا ہوا ہے، یعنی اس کے پاس وہ جاگیر ہے، کھانے کو مل رہا ہے. یہ زمانہ وہ تھا کہ علماء نے فاتح کیے پانچ پانچ روپے سرکار سے اوپر، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو اس زمانے میں پانچ پانچ سو کی آفر ہوئی اور وہ اپنی جگہ پہ نہیں رہتے. بلکہ میں آپ کو واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ علامت الہند مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جن کے شاگرد نشیب میرے استاد رہے ہیں، ایک سال میں نے ان سے پڑھا ہے. مولانا منتخب الحق صاحب قادری جو کراچی میں ابھی ہے، وہ زمانے میں اسلامک اسٹڈیز کے جو ہے ہیڈ تھے وہاں، ان کے یہ استاد تھے مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علامت الہند. ایک مرتبہ ان کے درس میں نظام حیدرآباد تک لا کر بیٹھ رہے ہیں، جو بھی کسی کال آیا برآمد کے دور اس سے کیا دلچسپی ہے درد میں، اس شخص نے اس وقت آفر کیے کہ میں پانچ ہزار روپئے ماہانہ آپ کو دوں گا. تصور کیجئے آج سے پچاس سال پہلے ساٹھ سال پہلے کا پانچ ہزار روپیہ. لیکن یہ کہ وہ مرد درویش وہاں سے ملا گئے، لیکن رہا ہے ہماری روایات کو کہ لوگوں نے بھوکے سوکھے کھا کر، لیکن یہ کہ ٹاٹ پر بیٹھ کر یہ جو ٹوٹی ہوئی سفریں ہیں ان کے اوپر تعلیم و تدریس کے اس نظام کو برقرار ہے. تو یہ تو ہے ان کی عظمت سفر. لیکن جو سب سے بڑی کمزوری رہی وہ یہ کہ انہوں نے انگریزی پڑھ کر، جدید فلسفہ پڑھ کر، جدید معاشیات پڑھ کر، جدید سیاسیات پڑھ کر پھر اس کا جواب دینے کی کوشش نہیں پڑھائی نے، نہ انگریزی پڑھی، نہ انگریزی علوم پڑھے، نہ سائنس پڑھی، نہ جدید نظریات پڑھے. انہیں کیا پتا برتن رکھنے کس بلا کا نام ہے اور اس سے کیا زہر جھوڑ دیا ہے نوجوان نسل کے ذہنوں میں. انہیں کیا پتا ایگزسٹینشیلزم کس چڑیا کا نام ہے اور یہ امپال ساترے کے ڈراموں اور ناولوں میں کس طرح کا زہر جو ہے وہ نوجوان نسل پوری دنیا کی نوجوان نسل کے دنوں میں گھوڑ دیا. انہیں کیا پتا، انہوں نے اونچے کی طرف روکی ہو گیا. لہذا غزالی کہاں سے آ جائے گا؟ غزالی تو وہ تھا جس نے وقت کے فلسفے کی جو ہے دجیا بکھیری، لیکن کب؟ جبکہ اس فلسفے کو ماسٹر کیا پہلے جو ہے اچھی طریقے سے اس پر حاوی ہوئے، اس کو پڑھا، پھر کہیں جا کر اس کا رد کیا. ابن تیمیہ کہاں سے آ جائیں گے جنہوں نے منطق اعلیٰ ترین سطح پر اس کو پڑھ کر پھر منطق کا رد کیا. یہ سطحیں ابھی تک خالی، یہ ہمارا میدان، اور جب تک اس میں کوئی کام نہیں ہو پائے گا یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ سیاسی مہم میں اور کوئی اور کوششیں جو ہے یہ برابر ہو ذہن کے اوپر جو ہے طلبہ مغرب کا، مغربی فکر کا، مغربی فلسفے کا، مغربی تہذیب کا، مغربی تمدن کا، وہ پورے طور پر برقرار. ایک چیلنج تو یہ ہے جو آج تک کوئی پیش کیا گیا، اس میں بھی میں آپ کو عرض کر دوں، تھوڑا سا کام اگر کسی نے کیا ہے تو وہ صرف علامہ اقبال ہے. ان کی جو کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اس کو میں کہا کرتا ہوں اس دور میں یہ پہلا کام ہے جو اس ڈائریکشن میں، اگرچہ اس میں بڑی بڑی غلطیاں ہیں. فلسفے کے میدان میں جب علامہ اقبال آئے ہیں تو جس شخص نے بھی پڑھا ہے ان کو وہ جانتا ہے کہ وہ علامہ اقبال نہیں ہے جو شاعری میں نظر آتے ہیں. اس علامہ اقبال میں، اس علامہ اقبال میں بڑا فرق. انہیں فلسفے کی زبان میں آ کر بات کرنی پڑے گی تو اس کی اصطلاحات کے اندر آپ کو جانا پڑے گا، اور پھر وہاں اس کی جو لمیٹیشن ہے وہ آپ کو بات کر سکتے ہیں. کئی اس کے اندر سوالتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے باوجود اس موضوع پر بہرحال کام اگر کیا تو انہوں نے اور کسی نے، اوروں کو تو ابھی اس ضرورت کا احساس ہی نہیں. یعنی اب آپ اس کے نام کو، میں نے کئی بار کباب کیا ہے کہ ایک تو حضرت شیخ علی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے نام سے میرے اوپر بڑا روب ہے. کشف المحجوب یہ نام بتا رہا ہے جس ذہنی سطح پر کوئی شخص جو کتاب لکھ رہا ہے. حجاب میں آئے ہوئے کو کھولنا، ہمارے دل محجوب ہیں، یہ حجاب میں آ گئے، ان پر سے پردے اٹھانا اس کتاب کا موضوع ہے. اسی طریقے سے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، ذرا اندازہ کیجیے ٹائٹل تھا، وہ صرف چھ لیکچر تھے، بعد میں ایک اور کا اضافہ ہوا اس میں، از ریلیجن پاسبل، اس طرح وہ سات لیکچر بن گئے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ بڑے بڑے اقبالی ہمارے ہاں ہیں، نامور اقبالی ہیں بھی اور رہے بھی ہیں بہت ہوتے ہیں. آج تک صرف اس کتاب کی ایک شرح کرنے کی کوشش کی سید تنظیم نے آج میں، لیکن وہ اتنی مشکل زبان میں ہے کہ انگریزی میں اس کتاب کا پڑھنا آسان ہے بنسبت اس اردو کے. وہ بڑی جمناتی قسم کی اردو ہے جو انہوں نے لکھی. باقی یہ کہ کوئی واقع کر اس کو قابل فہم اردو میں ترجمہ کرے، ترجمہ کرنا شاید اتنا مشکل نہ ہو. اصل مشکل کیا ہے کہ علامہ چونکہ عام مصنف نہیں ہے فلسفے کے میدان میں. دیکھیے فلسفہ تو سب ساری عمر پڑھاتا رہا ہو،
وہ جب لکھے گا تو اس کی شان کچھ اور ہوگی. علامہ فلسفے کے طالب علم رہے اور اس کے بعد تو آپ نے نہ فلسفہ پڑھایا نہ وہ آپ کا میدان کا. لہذا آپ نے جو کتاب لکھی ہے اس میں مثلا کسی کا ذکر کر دیا, فنا نے یہ بات کہی ہے, کہاں کہیں ہے اس کا کوئی ریفرنس نہیں. اب وہ آتھر ہے, اس کی 20 کتابیں ہیں, اس میں اس کو تلاش کرنا ریفرنس کو کہ کون سی کتاب میں اس نے کہا. یہ جناب یہ بالکل جس طریقے سے کہ کوئی کام کھودنی پڑے کسی انسان کو, وہ کام نہیں کرنا پڑتا اور یہ کوئی مشکل کام ہمارے یہاں کرنے کو تیار ہے. یہ بڑا شخص نے یہ کہہ دیا, بھائی کہاں کہہ دیا, کس نے کہا کہہ دیا, کون سی کتاب میں کہا, کوئی اس کا حوالہ کہیں کچھ. صرف یہ اس طریقے سے آپ کو ایک ایک خطے کے اوپر ریفرنس جو ہے لکھنے چلے گا. لیکن یہ اس کے لیے محنت کرنا یہ آسان کام نہیں, اس لیے ہمارے اتھی نے کیا. یہ کام ہے کہ جو کرنے کا ہے. بہرحال تو میں یہ کر دوں کہ ان کے بارے میں بھی سب فیصد ان ریکنسٹرکشن کے خیالات سے میں متفق نہیں ہوں. میں ہم آگے کے اس موضوع پر کام پہلا ہوں. دوسرا کام اگر کسی نے کیا ہے تو وہ بھی اگر وہ علامہ اقبال سے بہت متاثر اور بہت ہی زیادہ ان کے قائل تھے, اور ان کی آخری کتاب جو انہوں نے زندگی میں تصنیف کی اس کا نام بھی حکمت اقبال ہے, ڈاکٹر رفیع الدین کا میں ذکر کر رہا ہوں, مرحوم مقبول. انہوں نے بھی جو کام کیا, لیکن وہ عام طور پر اقبالی مشہور نہیں ہے. انہوں نے جو کام کیا آئیڈیالوجی آف دی فیوچر میں, یہ دوسری کتاب ہے کہ جو اس موضوع پر ہوئی. باقی یہ کہ ابھی اس میدان میں بہت بڑا کام کرنا جو ہے باقی ہے. کوئی قطالی اور کوئی ابن تیمیہ جو ہے اگر نہیں آئے گا کہ جو اس اعتماد کے ساتھ نئے نظریات پر, نئے خیالات پر, نئے افکار پر دم لگا سکے, اس وقت تک یہ اسلام کا احیاء جو ہے وہ اپنی منطقی انتہا کو کبھی نہیں پہنچ سکتا. اس کے لیے علامہ اقبال کو دیکھتے ایک عجیب خیال آیا تھا. آخر آپ کو معلوم ہے نا کہ پنیری آپ لگاتے ہیں کسی جگہ پر, پھر وہاں سے جو پودے بن جائیں سمن جائیں انہیں کہیں اور بجا کر لگا دیتے ہیں. تو ایک پنیری جو ہے اسلام کے لیے لگانے کے لیے ان کے ذہن میں تجویز آئی تھی, اور وہ تجویز تھی جس سے دار الاسلام کا ایک روپ دھارا تھا کہ پٹھان کوٹ سے ایک اسٹیشن پہلے سرنا اسٹیشن تھا, اس کے قریب یہ بستی آباد کی گئی. ان کے ایک عقیدت مند تھے چودھری نیاز علی خان مرحوم مقبول, پاکستان آ کر ان کا انتقال ہوا ہے, وہ جوہر آباد میں مشغول. ان کو انہوں نے کہا کہ کاش کہ کوئی ایسا ہوتا کہ کوئی ایسا ادارہ وجود میں آتا کہ جہاں گریجویٹس کو رکھ کر وہ قرآن پڑھایا جائے. یہ جو دو علیحدہ علیحدہ شاخیں ہماری چل پڑی ہیں, کالج یونیورسٹی وہ ایک رخ پر اور دارالعلوم یہ دوسرے رخ پر, ان دونوں کو کیسے برش کریں, کس طریقے سے ان کو قریب لائیں. تو اس کے لیے تجویز ذہن میں آئی. وہ چونکہ چودھری نیاز علی خان پر ہوں, وہ اسی وقت بیکار ہو کر آئے تھے, کچھ پیسے ویسے بھی بہت تھے, زمیندار بھی تھے, زمین ان کی اپنی چھلکا میں کرتا ہوا تھا. انہوں نے زمین وقت کی, کچھ بلڈنگیں بنائی کہ یہ جگہ تو میں نے تیار کر دی, بعد میں آپ لائی. تو علامہ مرحوم نے خط لکھوایا تھا اس وقت کے الازہر قاہرہ کی یونیورسٹی, پرانی ہزار سال پرانی یونیورسٹی, اس کے ریکٹر کو خط لکھوایا کہ آپ ہمیں کوئی ایسا عالم دین دیجئے جو گریجویٹس کو قرآن پڑھا سکے. اور انگریزی اس کا میڈیم ہو سکے, وہ تو وہاں سے کوئی عربی پڑھتا ہوا آیا تو یہاں کا یہ پڑھائے گا, انگریزی میں پڑھا سکے گریجویٹ کو قرآن اور قرآن پر مطمئن کر سکے. اب آپ غور کیجئے, وہ خطوط بھی چھپے ہوئے ہیں. الازہر کے ریکٹر نے معذرت کی, ہاتھ جوڑ دیے کہ حضرت ہمارے پاس ایسا کوئی آدمی نہیں جو گریجویٹس کو مطمئن کرے اسلام پر اور قرآن پر اور انگریزی میں قرآن پڑھا سکے, لہذا وہ اسکیم کو ٹھپ ہو گئے. پھر یہ کہ مولانا مودودی صاحب کے کچھ مضامین سے علامہ بہت متاثر ہوئے تھے, تو انہوں نے مولانا قدامت کی اس وقت تک ہوتے حیدرآباد تک میں کہ آپ یہاں آئیے, پنجاب میں آ کے کام کیجئے, یہاں کی زمین زرخیز ہے, اگر آپ یہاں کام کریں گے تو کچھ نتائج نکلیں گے. تو خیر وہ مولانا آئے اور پھر وہ ان کا مرکز رہا, لیکن وہ جو اسکیم تھی کہ گریجویٹس پر اکثر قرآن پڑھایا جا سکے وہ شروع بھی نہ ہو. میں صرف اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے چونکہ بالکل اطلاع سے بارہا میں نے کہا ہے کہ میرے شعور کا آغاز جو ہے وہ علامہ اقبال کی بانگے درا. پانچویں جماعت میں اس کتاب کو پڑھتا تھا, کچھ سمجھتا تھا کچھ نہیں سمجھتا تھا, گنگناتا رہتا تھا, کچھ لہانی سے پڑھتا تھا, راتوں کو اس کے شعر علاپتا رہتا تھا. وہ جو ایک ابتدائی ملازمت تھی, شاید یہ اسی کا ظہور ہے, بعد سے بھی آتا ہے کہ بہرحال اس ٹیم کو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ اب یہ قرآن اکیڈمی کے نام سے انجمن خطاب القرآن کے زیر اہتمام اب وہ شکل کہ گریجویٹس ہو, ایم اے ہو, ایم ایس سی ہو, وہ قرآن پڑھیں, وہ عربی پڑھیں, وہ دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. ان میں سے ہو سکتا ہے 100 اگر نوجوان پڑھے تو شاید کوئی ایک دانا ان میں سے کام کا نکل آئے. کہ وہ کام سے مراد کیا ہے؟ کام سے تو سبھی ہے. کس کام کا؟ کہ وہ علمی سطح پر کوئی انقلابی کام کر سکے کسی میدان میں, کوئی معاشیات میں, کوئی سیاسیات میں, کوئی فلسفے میں, کوئی سائیکالوجی میں, کوئی سوشولوجی میں, کوئی کام ایسا انقلابی کہ جو اس نہج کا ہو. اور اگر اس میں ہزار ڈیڑھ ہزار نوجوان ہم نے کوئی تیار کر دیے, اگر اللہ نے توفیق دی تو شاید ان میں کوئی ابن تیمیہ اور ان میں شاید کوئی غزالی جو ہے, شاید کہہ رہا ہوں. یہ تو یہ ہے نا کہ آدمی جس کو آپ کہتے ہیں ایم ہائی, مقصد تو اونچا رکھیے, باقی یہ کہ کہاں تک آپ پہنچ پائیں گے یہ تو جتنی آپ کے اندر رشتے دار اللہ نے رکھی ہے اور جتنے حالات کی موافقت ہوگی. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے اندر رشتے دار ہیں لیکن مواقع نہیں ہوتے. ذہین ترین نوجوان نے پڑھنے کا موقع نہیں ملا کہ ایک لڑکی کر رہا, اس لیے کہ باپ جو ہے وہ نہیں سپورٹ کر سکا, ایجوکیشن کا نہیں ہو سکا. اور غنی ترین لوگ ہیں جن کو یہاں جگہ نہیں ملتی, وہ امریکہ لے جا کر ڈگریز لے کے آ جاتے. تو یہ تو مواقع کی بات نہیں ہے. پودا جو ہے صحیح ہے, بیج صحیح ہے, لیکن فضا میں اگر آکسیجن ہی نہیں ہے تو کیسے چلے گا؟ اور اگر بیج دامدار ہے تو ویسے پتہ ہو جائے. اس اعتبار سے دو شرطیں ہوتی ہیں کہ استعداد بھی ہو, صلاحیت بھی ہو, خلوص بھی ہو, اخلاص بھی ہو, کام کرنے کا عزم بھی ہو, اور پھر حالات کی موافقت ہو, ریسپانس ملے, لوگ ساتھی بنے, اس کے لیے مسائل جو درکار ہیں وہ جمع ہو, اس کے تقاضے اور مقتضیات پورے ہو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہزار اگر نوجوان اس طرح کے کسی کورس میں سے نکل آئے تو شاید شاید کہ کوئی ابن تیمیہ, کوئی غزالی, بہرحال یہ دونوں سیٹیں ابھی تک خالی ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ جہاں تک رومی والا معاملہ ہے وہ علامہ اقبال کر چکے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ اللہ کا ان پر بہت بڑا فضل و کرم ہوا کہ وہ کام تو انہوں نے کیا ہے. میں نے دھرنے سے لکھا ہے رومی ثانی, وہ یقیناً رومی ثانی ہے اس طور پہ انہوں نے وہ ادا کر دیا. لیکن غزالی کا معاملہ اور ابن تیمیہ کا معاملہ ابھی تک خراب ہے. یہ قرض ہے امت مسلمہ پر. یہ جس طریقے سے کہ کوئی ایک نسل بعد نسل کو قرض منتقل ہوتا ہے, یہ ہر نسل کے بعد ہر آنے والی نسل پر اس امت کا ایک قرض ہے جو منتقل ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ اس کے لیے ہم صرف کہیں گے پنیری کی سی شکل ہے یہ کہ جو ہم نے اکیڈمی ہے اور اس کے یہ اسکالر کی اسکیم ہے اور فیلوز ہے اور دو سالہ ایک تدریسی کو شروع کیا تھا, اس کا پھر ایک دو سالہ جو ہے اس کا اگلے سال کا داخلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے جمعے میں یا اس کے اگلے جمعے میں. اس کی رودات چھپی ہوئی آپ کو مل جائے گی. اور آگے کے لیے جو ہے میں آپ سے اپیل کروں گا کہ کچھ نوجوان ہمت کریں, نکلے اپنی زندگی کے دو سال نکالیں اس کام کو. اور پھر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں اس درجے قرآن مجید کی عظمت کا قائل بنا دے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہی کام کرنے کا ہے, جا ہی جا, زندگی میں کوئی اور کام کرنے میں لذت نہیں, اصل میں لذت اس کام کی ہے, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں قبول کر دے. تو ایک تو یہ مجھے عرض کرنا تھا کہ یہ کام تھا حال ہمارے ہاں نہیں ہو پایا. دوسرا وہ کام جو کبھی کیا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, بدقسمتی سے ہمارے علماء کرام اس کام کے اعتبار سے بھی تاحال بالکل ناکام ثابت ہوئے ہیں کہ کوئی اس میدان میں بھی وقت کے تقاضے کو پورا کرنے والا کام نہیں آیا. اس لیے کہ فقہ کے معاملے میں جدید سائنس اور جدید ٹیکنالوجی نے بہت سے مسائل ایسے پیدا کر دیے ہیں جن میں اتحاد کی ضرورت ہے. اب ایک زمانے میں اونٹوں کا مسئلہ تھا, بار بار برداری کے لیے استعمال اگر ہو رہے ہو تو ان کے اوپر زکات نہیں ہے. اگر ویسے کسی نے اونٹ جو ہے ان کی پرورش کی ہے بیچنے کے لیے تو ان کے اوپر اونٹوں کے گلے ہیں ان کے اوپر زکات ہے, بار برداری کے اونٹ پر زکات نہیں ہے. تو کیا یہ دو دو لاکھ ڈھائی ڈھائی لاکھ کے ٹرک جو ہے یہ بھی انہی پر قیاس کیے جائیں گے یا کوئی نیا حکم قرار کرنا پڑے گا؟ اسی طریقے سے ترخان ہے, لوہار ہے, اس کے اوزار جو ہے مستقل ہے زکات کے. تو کیا یہ بڑی بڑی جو کروڑوں روپے کی فیکٹریز لگتی ہے, کارخانے لگتے, کیا یہ بھی اسی پر شمار کیے جائیں گے؟ اب یہ مسائل ہیں, ان مسائل کا حل تو ظاہر بات ہے امام ابو حنیفہ آپ کو نہیں دے سکتے تھے. یہ تو ایک ہزار سال کے بعد ایک سچویشن کہ جو صنعتی انقلاب کے نتیجے میں صورت پیدا ہوتے ہیں. اب یہی چاند کا مسئلہ ہر سال مصیبت. بھائی چاند جو ہے وہ کس جگہ سے کس جگہ تک ایک جگہ کی رویت دوبار ہوگی؟ کیسا عجیب تماشا ہے کہ ہمارے ایک شہر پاکستان کا جو آخری شہر ہو کہ جو بلوچستان کے آخری سڑک پر ہو وہاں چاند نظر آ جائے تو لاہور والوں کو بھی ماننا پڑے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر امرتسر میں نظر آ جائے تو مجھے مانے گیا
میں کیا منصف ہوں.
یہ ملکوں کی تقسیم شریعت میں کہاں ہے؟ یہ تمام جو ہے معاملات کہ آپ نے ایک ملک کے نظام بنا دیا, اب آپ کے یہاں مذاکر سے امریکہ وغیرہ میں مذاکر کا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی عیدیں دو ہو رہی ہیں, تین ہو رہی ہیں, ایک فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے, ایک وہاں کے لوگ کرتے ہیں, یہ تماشے ہیں. اس میں میں ان مسائل پر نہیں بولتا اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل جو ہے اگر ان پر کوئی اس طرح کی گفتگو شروع ہو جائے تو کنفیوژن زیادہ بڑھے گا. اصل میں یہ فقہا کے کرنے کا کام, وہ ایک کاؤنسل بنا. میں ذکر اصل میں کرنا چاہتا تھا کہ مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کو اس ضرورت کا احساس ہوا میرے نزدیک اس دور میں اس اعتبار سے جو حالات کے اور ضرورتوں کو کے تقاضوں کو سمجھنے والی شخصیت علماء نے ٹاپ کی پاکستان میں وہ مولانا یوسف بن نوری صاحب تھے. چنانچہ انہوں نے ایک مجلس علمی بنائی, مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے سب مرحوم ہو گئے, رحمت اللہ علیہ ہو گئے, وہ ہوتے تھے, مولانا بن نوری ہوتے تھے, کچھ اور لوگ ہوتے تھے, کبھی کبھی مولانا اسلام الحق خانوی صاحب بھی ہوتے تھے. تو یہ بیٹھ کر جو ہے گفتگو کرتے تھے, ہر ہفتے ان کا اجلاس ہوتا. لیکن چونکہ اس معاملے کے اندر خود ان حضرات کے مابین بھی باریکیوں میں جا کر اختلافات ہو جاتے لہذا وہ گاڑی آگے چلی گئی اور یہ مسئلہ ابھی تک کھپ پڑا. یہ کام کرنے کا ہے حسن میں ہمارے علماء کا, جو کام اس وقت کیا. اب ہم صرف یہ کہ فجرم سلطان بوس امام ابو حنیفہ کے جتنی چاہے آپ مدعو و ستائش کرتے رہے, لیکن سوال تو یہ کہ انہوں نے تو اپنے وقت کا چیلنج جو ہے وہ قبول کر کے اس کا جواب دیا تھا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ بجرم سلطان بوس تو رات کے تم کہاؤ تم کیا کر رہے ہیں؟ اس اعتبار سے ٹھیک ہے, ہمارے ہاں ایک فکر جعفری ہے, ان کا معاملہ لہٰذا انہوں نے اپنی تحریک چلائی ہوئی ہے, وہ دوبارہ لکھ کے آخر میدان کی بات ہوئی. اہل حدیث ہے, ان کا بھی ایک مسئلہ علیحدہ ہے. لیکن باقی تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 85% ہمارے ملک کی آبادی وہ تو ہنفیوں کی ہے. تو جو حنفا جو یہاں پہ احناف سے وہ پہاڑ ہے وہ تو سر جوڑ کر رہتے ہیں, وہ تو پر متفق علیہ راج ہے, ان کے چوٹی کے لوگ جو اس کام کے لگے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ کام بھی ہمارے علیہ ہے, اس میں بھی کسی کی کوئی رائے, کسی کی کوئی رائے, کوئی کسی کے پتے پر چل رہا, کوئی کسی کے پتے پر چل رہا. یہ تینوں کام جیسا کہ میں نے عرض کیا, وہ کام جو ابن تیمیہ نے کیا تھا, وہ کام کہ جو غزالی نے کیا تھا, وہ کام جو اس سے ان سے بھی کئی سو پہلے برس پہلے امام ابو حنیفہ نے کیا تھا, یہ تینوں چیلنج ہیں جو ہمیں بیٹ کرنے ہیں. اس بار کا نہیں سے اعتبار سے قائم, انہوں نے ایک میدان میں تو کام کیا, دوسرے میدان کی بھی ضرورت کا احساس ہوا. چنانچہ ریکنسٹرکشن کی تصنیف جو ہے وہ اس میدان کی ضرورت کا احساس ضرور ہے آغاز کر دیا ہوگا, اور بڑے ہی ہمبل انداز میں انہوں نے اس سے بھی باتیں میں لکھ دیا ہے کہ میں ہر دن یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے جو کچھ ان لیکچرز میں کہا ہے وہ حرف آخر ہے, صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں کام ہونا چاہیے اور ہمیں یہ کوشش جاری رکھنی چاہیے. عین ممکن ہے کہ آئندہ چل کر لوگ ان باتوں سے کہیں زیادہ صحیح باتیں کر سکے جو میں نے ان سے کہی. یہ ہے ان کی ہیومیلٹی ہے, توازو ہے, اور یہی اس میدان کے اندر ہونا چاہیے. لیکن بہرحال اس سے آگے جاتا کہ میں نے عرض کیا ڈاکٹر رفیع الدین ان کی ایک کتاب کا میں نے تعارف پہلے آپ نے کرایا تھا, قرآن اور علم جدید آئیڈیالوجی آف دی فیوچر ثقیل کتاب ہے, لیکن جو حضرات یہ پڑھ سکے انہیں اس کو پڑھنا چاہیے. تیسرا کام میں نے عرض کیا کہ علماء کے کرنے کا یہ ہے کہ وہ فقہ ٹھیک ہے, آپ اصول وہی رکھیں جو فقہ حنفی کے ہیں, مبادیات وہی ہوں کہ جو فقہ حنفی کی ہیں. اسی طریقے سے جو بھی عبادات وغیرہ میں جو باتیں کہی جا چکی ہیں اس میں کوئی نئے مسئلے پیدا نہیں ہوئے. وضو میں کیا چیزیں ضروری ہیں اور وضو میں کیا فرائض ہیں, کیا اس کے مستحبات ہیں, یہ سب چیزیں رہیں گی جو کی تو. لیکن جدید مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں خدا کے لیے ان کے لیے تو متفق ہے کوئی رہنمائی جو ہے وہ مسلمانوں کو ملنی چاہیے. یہ کام ہے اصل میں کہ جو کرنے کے ہیں, اور بدقسمتی سے جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میدان میں جو تقاضا ہے حالات کا اس کا پورا کرنا تو درکنار, اس کی ضرورت کا بھی کوئی احساس کا حال ہوگا. میں نے جیسا کہ عرض کیا آپ نے کہ ایک طرف تو وہ قرآن مجید کی ایک بڑے پیمانے پر اس کے تعارف کی مہم شروع کی, قرآن کو لوگ پڑھیں تو صحیح, یہ تو سمجھ میں آئے کہ یہ پڑھنے کی شے ہے, سمجھنے کی چیز ہے, نہ وہ بند کر کے رکھا رہے اور نہ یہ کہ اس کو صرف ثواب کے لیے پڑھ لیا جائے. یہ میں نہیں کہتا کہ جو ثواب کے لیے پڑھتا ہے اسے ثواب نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ وہ اصل مقصد اس کا نہیں. اصل مقصد تو یہ ہے کہ فلاں تدبر القرآن عملا قلوب نقصان ہوا, کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے, غور نہیں کرتے, یا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑ رہے ہیں؟ وہ دلوں کو تالوں کو کھولنا یہ پہلا کام, میں اللہ کا فضل سمجھتا ہوں اپنے اوپر سے اس نے مجھے اس کی کچھ نہ کچھ کسی درجے میں سونپی. پھر یہ کہ وہ کام جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا, اللہ تعالیٰ نے ہمت دی, میں اپنے ساتھیوں کا, معاونین کا, جنہوں نے اس میں میرا ہاتھ بٹایا ہے, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اصلاً اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. کسی کے دل میں تعاون کا جذبہ بھی پیدا ہوا تو وہ اللہ کا پیدا کرتا ہے, لہذا شکر تو حقیقی وہ اللہ سے کہ بہرحال وہ ایک ادارہ بنا ہے, اکیڈمی ہے, کچھ نہ کچھ گاڑی اس کی شروع ہو گئی. لطف یہ کہ اس پر چیلے بولنے ہوتی ہیں, یہ کیا انہوں نے شروع کر دیا ہے, کیا دو سالہ کورس ہے, اخبارات سے خطوط آ رہے ہیں, مذاق ہو رہا ہے, استضاء ہو رہا ہے, تمسکر ہو رہا ہے. لیکن بہرحال میرے سامنے تو یہ ہے کہ تمسکر اگر محمد رسول اللہ کا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں تو شکر کرنا چاہیے اللہ کا کہ اگر ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ مل جائے. تو یہ تو در حقیقت اسلام کے سنگھائے میل ہیں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں سیدھے راستے پر ہے, صحیح راستے پر, جس راستے پر حضور کا استعدا ہوا ہے معلوم ہوا ہم اسی راستے پر ہیں کہ آج ہمارا بھی استعدا ہوا. بہرحال اس کے لیے اکیڈمی وغیرہ کا کام شروع کیا. میرا ایک کتاب کا ہے اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام. در حقیقت یہ پوری بات جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہے, خاص طور پر اس کا جو آخری حصہ ہے کہ یہ مغرب کا چیلنج کیا تھا, اس وقت ذہنی اور فکری فضا کیا ہے پوری دنیا میں, اور اس کا چیلنج جو ہے وہ کس طریقے سے میٹ کیا جا سکتا ہے, اسی میں یہ قرآن اکیڈمی کی اسکیم کی سن سنسد میں میں نے مضمون لکھا. اندازہ کیجیے کہ مجھے 18 سال ہو گئے, لیکن بہرحال اس کام کے اندر یہ 18 سال گزرے ہیں. سادمک زندگی دیش کے کارے کردم, میں مطمئن ہوں کہ میں نے وہ کام جو ہے وہ صحیح نہج پر کیا. وہ کتاب کا اسلام کی نشت ثانیہ جنہیں میری آج کی گفتگو سے دلچسپی ہوئی ہو وہ اس کتاب کے کا مطالعہ کرے. اور عجیب بات یہ ہوئی کہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی پر ہوں, اب میں یہ یوں نہ سمجھیے کہ میں اپنی تعریف کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں, تشویش پیدا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ شخص جو لوگ ان سے جانتے ہیں انہیں ان سے واقف ہیں, وہ تقریباً 90 برس کی عمر میں دنیا سے گئے اور اس میں کم سے کم ان کے جو 75 برس ہیں وہ پڑھنے میں گزرے. کام اور کوئی کیا نہیں, نہ شادی کی, نہ جوڑ نہ جاتا, اور کتابوں سے لاتا, وہ نہ ملا تو خیر لاتا ہوا یا نہیں ہوا وہ دوسری بات ہے, کتابوں سے لاتا رہا قانون. اس شخص نے اس مضمون کو پڑھ کر یہ کہا تھا کہ کم سے کم ہندوستان میں پچھلے 50 برس میں جو مذہبی لٹریچر تیار ہوا ہے اس کا ایک ہی حرف میں نے پڑھا ہے, لیکن اس جیسی کوئی تحریر میری نگاہ سے نہیں. اس پر انہوں نے 30 صفحے کا مقالہ لکھا تھا تائید کا, جس میں جدید مغربی فکر کیا ہے, فلسفہ کیا ہے, اس کے کیا اسکول آف تھاٹ ہے, پاپائیت کا کیا نظام تھا, وہ جو باتیں میں نے آج کچھ بیان کی ہیں آپ کے سامنے. 30 صفحے کا وہ مقالہ شائع ہوا. پہلے تو میں نے نشت ثانیہ کے ساتھ ہی اسے شائع کیا تھا, لیکن اس کے بعد وہ حکمت قرآن میں ابھی چند مہینے پہلے دسمبر کے پرچے میں آیا. پھر ایک خط انہوں نے لکھا تھا میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر افتار کو کہ میری زندگی میں میرے سامنے اپنی زندگی کے دوران یہ 3 چیلنج ہیں کہ جو مغرب نے مسلمانوں کو دیے ہیں, 3 بڑے بڑے چیلنج کہ 19ویں صدی پر ان چیزوں کا مقابلہ کرو اور جواب دو. تو یورپ آج بےتاب ہے کسی مذہب کو اختیار کرنے کے لیے, لیکن یوں ہی نہیں کرے گا, کرے گا اس مذہب کے تم ان 3 چیلنجوں کا جواب دو. آج تک وہ بھی امت کے ذمہ قرض, یہ پچھلی صدی سے شروع ہو گیا تھا یہ معاملہ, لیکن یہ بھی آج تک ہم اس کا جواب نہیں دے. تو یہ میں اس مرتبہ جو گفتگو ان 3 جمعوں میں ہوئی ہے, اب آئندہ موضوع جو ہمارا بدل جائے گا, میں اس کو آج یہاں ختم کر رہا ہوں کہ یہ کرنے کا کام ہے. میں نے تنظیم اسلامی جو قائم کی ہے وہ دین کے عملی غلبے کے لیے, لیکن یہ میں جانتا ہوں کوئی مہم کامیاب نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے ساتھ یہ دینی غلبے کا اہتمام نہ ہوا, علمی غلبے کا اہتمام, برہان اور دلیل کے میدان میں نظریاتی سطح پر, فلسفے کی سطح پر اگر اس کا نہیں ہوا تو پھر مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اور یہ رو جو ہے حالات کی ایک قسم میں بہت ہی ہے, تو میں ان دونوں کاموں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. بہرحال میری زندگی اب ظاہر بات ہے کہ جو ہمارے یہاں سے عام اوسط جو معیارات ہے اس کے اعتبار سے وہ پہلوان پر ہے. وہ جو کام کرنے کا ایک جوش اور ایک قوت کار ہوتی ہے وہ کئی سال ہے میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے اندر وہ جو ہے قوت نہیں رہی ہے, وہ پہلوان پر ہے. جو مہلت بھی ملے گی, میں نے اگر اپنی جوانی کے بہترین انجام اس کام میں لگا دیے ہیں تو اب یہ جو بھی ہے یہ تو بہرحال امید ہے مجھے اللہ سے کہ آخری سانس بھی میرا انہیں دو کاموں کے اندر گزرے گا. لیکن یہ ہے کہ اب ضرورت ہے کہ کچھ نوجوان آگے بڑھے سنبھالیں, یہ قافلہ تو اب آگے چلے گا, آگے چلنے کے لیے نئے خون کی ضرورت ہے, نئی ہمت والے لوگوں کی ضرورت ہے, وہ نئے عزم کے ساتھ آئے اس کام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرے. اور یہ دونوں قافلے, علمی غلبے کا قافلہ اور ایک عملی غلبے کا قافلہ, یہ دونوں کے دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. یہ گاڑی کے دو پہیے, ایک کے لیے میں نے تنظیم اسلامی قائم کی, دوسرے کے لیے انجمن خدام القرآن اور قرآن کے لیے. اور یہ کام جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے اب چند سالوں سے کسی نہ کسی طرح آپ کی پٹری پر آ چکا ہے. قرآن کے لیے
علامہ اقبال کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جہاں تک مولانا روم نے جو کام کیا تھا وہ تو انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے ہی قوم کے تقاضوں کے مطابق الحمد للہ تمام و فواد کیا. فلسفے کے میدان میں جو کام ہونا چاہیے تھا ان کی اہمیت کا احساس دلا دیا, کام کا آغاز کر دیا. اسی طریقے سے فقہ کے معاملے میں بہت سے حضرات کے لیے ہوگا کہ انہیں شدید کی تشویش تھی کہ یہ فقہ کی تدوین نو ہونی ضروری ہے. اور اس کے لیے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ تھے, انہوں نے بہت خوشامد کے انداز میں یہ درخواست کی اور متعدد خطوط لکھے. جب دارالعلوم دیوبند میں ایک اختلاف ہو گیا تھا, مولانا انور شاہ کاشمیری دارالعلوم دیوبند کو چھوڑ کر ڈابلے جائے تو مولانا نے ان سے یہ درخواست کی تھی علامہ نے کہ آپ بجائے ڈابلے جانے کے لاہور آئے اور آپ اسلامی فقہ کے اوپر ایک سند اور ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں. میں نے جدید جو ہے لاس اس کا مطالعہ کیا ہے, اس کے نظریات کو جانتا ہوں, تو ہم مل کر اسلامی فقہ کی تدوین کا کام کرتے ہیں. تو میں صرف اس وقت یہ نوٹ کرانا چاہ رہا تھا کہ جو حالات کے تقاضے ہیں ان کا کس طریقے سے انہیں ضرور تھا, اس میں اس بات کو نوٹ کروں. اسی طرح انہوں نے ایک نئے تصوف کی ضرورت پر یہ جگہ لکھا ہے کہ پچھلے زمانے میں جو صوفیہ ہے بڑی شدید ریاستیں کرواتے تھے, دس دس سال پندرہ پندرہ سال بڑی شدید مشقت ہے. انہوں نے کہا کہ آج کا انسان عام طور پر اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس کا تحمل نہیں کر سکتا. تو ایک طرف تو یہ کہ ان ریاستوں میں کچھ کمی ہو اور دوسرے یہ کہ جو علمی پہلو ہے اس سے اصل میں اس ریاست کی شدت جو ہے اس کی جو کمی ہوگی اس کی تلافی جو ہے, کیونکہ اس زمانے میں انسان کے پاس وہ آیات الہیہ جن کو قرآن کہتا ہے کہ دیکھو افلا یذکرون کہ تو آیات سے آفاقیہ کے ذریعے سے جو ایمان اور یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے آج ہمارے پاس اس کا خزانہ بہت زیادہ ہے, لہذا اس کے ذریعے سے اس ایمان اور یقین کی انٹینسٹی کو زیادہ فراہم کیا جائے اور وہ جو جسمانی مشقت اور قیادتیں ہیں ان کی سب کوشش کی جائے. تو یہ ہے وہ کہ جو انہوں نے دوبارہ کوئی اختلاف کرے یا اتفاق کرے, میں صرف یہ نوٹ کرا دینا چاہتا تھا کہ یہ تمام تقاضوں کا احساس تھا کہ یہ مسائل ہے. اس طریقے سے انہوں نے کہ سیاسی مستقبل جو ہے مسلمانوں کا خاص طور پہ بڑے صغیر پاک و ہند سے اس کے بارے میں غور کیا, سوچا ہے کہ رہنمائی تھی اور اسی کے نتیجے میں یہ پاکستان وجود میں آیا ہے کہ جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہ عافیت کا گوشہ ہدایت کیا, اگرچہ ہم نے اس کی قدر ابھی تک نہیں کی اور ناقدی میں ہے جس کا گواہ بیٹھے ہیں اور اگلے کی قسمت آئی, لیکن یہ وہ ہمارا جرم ہے. علامہ اقبال نے بھی کام کیا اور جو بھی ایک بر وقت انہوں نے رہنمائی تھی اس کا اللہ تعالیٰ ہوئے احمد خان.
اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.